بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کیسے رہی کل کی تفسیر آپ سب کی؟ کیسا لگا آپ لوگوں کو کل کا لیسن؟ الحمدللہ علی کل حال میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. ویری گڈ جی. اچھا مجھے صرف ایک سینٹینس یا ایک ورڈ میں بتائیں کہ کل کا لیسن میں کیا سمجھ آئی ہے؟ بہت زبردست لیسن کا تھا کل کا. اس میں سے مجھے جی میری آواز نہیں آ رہی. الحمدللہ جی جن کو آواز نہیں آئی پلیز وہ ری لاگ کر لے. الحمدللہ ویسم تھا. کیا ایک مجھے جلدی جلدی بتائیں گے اس میں سے ایک ورڈ میں بتا دیں ایک سینٹینس میں کیا سیکھا کیا تھا کل کے لیسن میں کیا سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ بہت اچھا لیسن تھا کل کا بھی نا. اللہ تعالیٰ روز ہی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے ابھی سب کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی الحمدللہ. جی فاسقین سے انٹروڈکشن تھا الحمدللہ بالکل صحیح ٹھیک. اللہ از ایڈریسنگ ٹو ہول مین کائنڈ. بالکل جی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ایک مین چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آیت میں آگے سارا ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیا گیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، ٹھیک ہے، یہی تمہارا تقویٰ ہے، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ پھر ہم اٹینڈنس لے کے انشاءاللہ پھر نیکسٹ تفسیر پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی. نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، دکھانے کے لیے نہیں. انڈرسٹینڈ دا ڈیپ میننگ، ناٹ اسمال ایگزامپلس. بالکل ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی، ابھی آپ لوگ جو تو اپنی آئی ڈی کے ساتھ ہے وہ ون ٹائم کر دیں، اور جو لوگ نہیں ہے وہ پلیز اپنے نیم کے ساتھ جو ہے نا وہ نیم کے ساتھ لبیک کہہ دیں، ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، محجبین حرم، ماہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، یاسمین محمد، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، وحیدہ گگرو، دلشاد پٹھان، عالیہ اختر، نشاد کوسر، نائلہ قیانی، نازیہ خانم، فرح ناز، ثنا افرین، فرزانہ سلود، شاہین سریا، روحی زمان، ردا، ذاکرہ نصیب، صبا فاطمہ مقبول، ناظمہ پروین، لبنا خان، نعیمہ خالد، ماریا اختر، سنبل جمال، شبینہ مسرت، کاشفہ انجم، فاطمہ زہرا سیدہ، غزالہ رشید، آسمہ شاہ، ماہم ریاض، روبینہ اقبال، سائرہ آزاد، سعیدہ احمد، جویریہ قادری، سمیرہ محمود، سائمہ اظہر، نور العین آفتاب، عدیلہ رضوان، عبیرہ شیراز، عظمہ جمیل، اسرا فاطمہ، کیسرا چودھری، شیما ہارون، نشاط احمد، ماریا شگفتہ، تمکینت افرین، مسز شیما ہارون، شائستہ انور، نشا فاطمہ، ہادیہ علی، صبا ابرار ذاکر، ربیہ فاروق، سعیدہ احمد، زینب بیگم، سمیرہ خاتون، شرون صفدر، حمیرہ بدر، عائشہ تسنیم، افشاں قریشی، سمن فاطمہ، امیرہ فاطمہ، سعیدہ روبینہ جبین، مومنہ انجم، آسمہ فاطمہ، صباحت افرین، رومانہ ندیم، شیما حسن، حفصہ احمد، کوثر چیما، رفت سعید. جی جس کا نام رہ گیا ہو وہ بھی پلیز مجھے ساتھ بتا دو کس کا، اگر میں نے غلط بولا ہو پلیز اس کے لیے معذرت. ٹھیک ہے جی. ہم اب جو ہے اپنی جو ہے نیکسٹ جو ہے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ابھی آپ کا ٹرانسلیشن سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پلیز آپ نے وہی کرنا ہے کہ ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ اس کی جو تھوڑی سی استاد کی تفصیل تھوڑی سی بتائیں گے وہ لازمن ساتھ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 5 آیت نمبر 30 سے 39، لیسن نمبر 5 آیت نمبر 30 to 39، سورۃ البقرہ. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ شروع کریں تو سفر چلتے ہی نا آپ لوگ 29 آیتیں سورۃ بقرہ کی اور 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم آگے ہیں. اسی طرح انسان آگے چلتا ہی رہتا ہے، بس دعا کریں کہ بیچ میں کہیں رکے نہ. جب رک جاتے ہیں تو پھر بعض دفعہ ہمارا جتنا سفر طے کیا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس بات کی تصدیق وہ لوگ کریں گے جو کسی بھی کورس کو شروع کر کے چھوڑ گئے. اب اگر ان کو شروع سے دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو نقصان تو کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر کی بھی محنت بھی بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ کرنی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ایک انسان کا کہ وہ کام کرنے لگے دوبارہ جو اس نے پہلے چھوڑا تھا یا اس سے پورا نہیں ہوا. بچے کو پچھلے سال اسی کلاس میں دوبارہ ڈال دیں تو وہ بھی مشکل لاتا ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کر لینا چاہیے کہ اگر اب بھی نہ جمیں گے تو پھر ساری زندگی اسی طرح رہیں گے. تو چلیے ہم پہلے لفظی ترجمہ کہیں گے، مل کے میرے ساتھ آپ بھی دہرانے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ اور اس جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ قالو انہوں نے کہا کیا تجعل تو بناتا ہے فیہا اس میں من اس کو جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں و اور یسفک الدماء بہائے گا خون و اور نحنو ہم نسبہ تسبیح کرتے ہیں بحمدک تعریف تیری کے ساتھ و اور نقدس لک ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری قال فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما جو کچھ لا نہیں تعلمون تم جانتے و اور علم اس نے سکھائے آدم آدم کو الاسماء نام کلہا سب کے سب ثم پھر آردہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر فقالا پھر کہا انبئونی بتاؤ مجھ کو بیسمائی نام ہاؤلائی ان چیزوں کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے قالو وہ بولے سبحانک پاک ہے تو لا علم لنا نہیں علم ہم کو الا مگر ما علمتنا جو کچھ تو نے سکھایا ہم کو انک بے شک تو انت تو ہی العلیم جاننے والا ہے الحکیم حکمت والا ہے قال کہا یا آدم اے آدم انبئہم تو بتا دے ان کو بِاسْمَائِهِمْ ان کے نام فلما پھر جب انبئہم اس نے بتائے ان کو بِاسْمَائِهِمْ ان کے نام قال کہا الم کیا نا اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی و اور عالم میں جانتا ہوں ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو و اور ما جو کنتم ہو تم تک تمون تم چھپاتے و اور اس جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکانا اور ہو گیا من الكافرین کافروں میں سے
و اور
قلنا ہم نے کہا
یا آدم
اے آدم اسکن
رہو
انت
تم
و اور
زوجک
آپ کی بیوی
الجنتہ
جنت میں
و اور
کلا
کھاؤ
تم دونوں
منہا
اس میں سے
رغدن
جتنا چاہو
حیث
شئتما
جہاں سے تم دونوں چاہو
و اور
لا نہیں
تقربا
پاس جانا
ہاسی
اس
شجرتا
درخت
کے
فتکونا
پس ہو جاؤ گے تم دونوں
من الظالمین
ظالموں میں سے
پھر
ازلہ
پھسلا
دیا
ہما
ان دونوں کو
الشیطانو
شیطان نے
انہا
اس سے
فخرجہما
پس نکال باخر
کیا ان کو
مما
اس سے
کہ
کانا
تھے وہ دونوں
فی ہی
جس میں
و اور
قلنا
ہم نے کہا
احبتو
اتر جاؤ
بعدکم
باس
تمہارے
لبادن
دوسرے
کے لیے
عدوون
دشمن ہے
و اور
لکم
تمہارے لیے
فی الارضی
زمین میں
مستقرن
ٹھکانہ
ہے
و اور
متاعن
نفع
اٹھانا ہے
الہین
ایک خاص وقت تک
پتلقا
پسیکھ
لیں
آدم
آدم نے
مر ربی
ہی
اپنے رب سے
کلمات
کچھ باتیں
فتاب
علی
پس
متوجہ ہوا اس پر
یا
فتاب علی
پس
توجہ فرمائی
اس کی طرف
انہو
بے شک
وہ
ہوا
وہی
التواب
توبہ
قبول کرنے والا
الرحیم
مہربان
ہے
قلنا
ہم نے
کہا
احبتو
تم
اتر جاؤ
منہا
اس سے
جمیعن
سارے
سب کے سب
فإما
پس
اگر کبھی
یاتینا
آئے
کم
تمہارے پاس
منی
میری
طرف سے
خدن
ہدایت
فمن
پس
جو
تبیع
پیروی
کرے گا
ہدایا
میری
ہدایت کی
فاپس
لا نہیں
خوف
کوئی خوف
علیہم
ان پر
و اور
لا نہیں
ہم وہ
یحزنون
غمناک ہوں گے
و اور
الذین
کفروا
جو لوگ کافر
ہوں گے
وکذبوا
اور
جھٹلائیں
گے
بآیاتنا
ہماری
آیتوں کو
اولئک
وہ
اصحاب
النار
آگ
کے ساتھی
ہیں
ہم وہ
فیہا
اس میں
خالدون
ہمیشہ
رہنے والے
ہیں
بس جی
چلیے تھوڑا
دیکھیں اب تو اردو سے
کافی پہچان ہو گئی ہے نا آپ کی
ایسے چند لفظ دیکھ لیتے ہیں. روٹ ورڈز تو آپ الگ سے انشاءاللہ کریں گے ہی, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا لفظوں موٹے جو مشکل تھوڑے لفظ لگتے ہیں ان کو دہراتے ہیں. وہ اور اس قال ربک للملائکۃ, لفظ ملائکہ پہلی دفعہ ہمارے سبق میں آیا. ملائکہ ملک کی جمع, اس کا روٹ ہے لام حمزہ کاف لائکا, پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, الوکا عربی میں کہتے ہیں پیغام رسانی کو. تو فرشتے کون ہوتے ہیں؟ جو پیغام پہنچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغام ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. اردو میں ہم بولتے ہیں ملک الموت, ملائکہ, کوئی اور لفظ کسی کے ذہن میں ہو, ملکوتی حسن. ٹھیک ہے, تو یہ وہی لفظ ہے. پھر جائل کا لفظ جالا, جائل, تجلو, کسی نہ کسی طرح اردو میں آتا ہے نا. کوئی اور لفظ کسی کے ذہن میں ہے جائلا سے؟ اصل میں یہ عربی کے لفظ ہے, کرنے, بنانے, رکھنے کے معنوں میں آتا ہے. خلیفہ کے لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں خلیفۃ المسلمین, خلافت اور ملوکیت. تو خا لام فا اس کا روٹ ہوتا ہے خلافہ, ایک انسان کا دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہونا. اسی سے پھر یہ نسل در نسل کے معنوں میں آتا ہے, جنریشن آفٹر جنریشن. ٹھیک ہے, ریپریزنٹیٹو کے معنوں میں بھی آتا ہے, وائس رائے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور تھوڑی سی اس کی باریکی ہم تفسیر میں دیکھیں گے. تو خلیفہ ایک کے بعد دوسرا آنے والا, خلف خلاف, فلا میرے خلاف ہو گیا, مخالفت, یہ بھی وہی لفظ ہے. اور اسی طرح خلفہ کہتے ہیں ان پتوں کو جو پتجھڑ میں پتے جھڑنے کے بعد اگتے ہیں نا, نئے پتے جو بہار میں آتے ہیں, تو وہ خلفہ ہوتے ہیں پہلے جھڑے ہوئے پتوں کے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک میں آپ دیکھیں گے معنی ایک ہی ہے. پھر تجلو کو دیکھیں, یہ جاہل والا ہی ہے, پھر یوب سیدھو پیچھے گزر چکا. ہاں, نیا لفظ کیا آ رہا ہے, یس فیکو. لفظ یس فیکو سین فاق آپ سے ہے, کبھی اردو میں سنا صفاق قاتلوں نے بڑی بے دردی سے مارا. تو سین فا کاف اس کا روٹ ہوتا ہے. صفیقہ کہتے ہیں خون بہانے کو, پانی بہانے کو بھی کہتے ہیں اور خون بہانے کو. اسی سے پھر بہت بے دردی اور بے رحمی کا تصور آتا ہے جو اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. دماغ کا لفظ کبھی اردو میں سنا, دال میم میم اس کا روٹ ہے. کہتے ہیں دم دے دو چاولوں کو نہیں, بلکہ حج اور عمرے میں جاتے ہوئے جب کوئی غلطی ہو تو مومن کیا کہتے ہیں, دم دو. دم کیا ہوتا ہے بھلا, قربانی کرو, بکرا کاٹو. تو دم خون کو کہتے ہیں, بلڈ کو. جانور کا خون بہانے کو دم دینا کہتے ہیں, کہ اس غلطی کے کفارے میں ایک جانور کاٹ دو. تو دما اسی سے پھر جمع ہو گئی خون. دموم آنسوں کو کہتے ہیں عربی میں, ٹیئرز کو, وہ بھی بہتے ہیں نا. تو اس میں بھی اصل میں بہنے ہی کا معنی ملتا ہے. پھر دیکھیے نحنو ہم کے معنوں میں, سب بھی اردو میں بولتے ہیں تسبیح. بحمدی کا گزر گیا. نقدس کا لفظ کبھی اردو میں سنا, قدوس, مقدس, بیت المقدس, تقدس, جی بالکل, قدس. تو قاف دال سے قدسیا نام بھی ہے, بہت معروف, قدوسی لوگ. یہ علامہ اقبال کی شاعری میں بھی لفظ قدوسیوں کا بہت آتا ہے ذکر. تو بہت پاک دامن لوگ, صحابہ کرام کا لقب بھی ہے قدوسی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آگے دیکھتے ہیں, وہ علامہ بھی گزر گیا. اس سبق میں آپ کو علامہ یعلمو سے بہت روٹ ملیں گے. ایک تو ہوم ورک اپنے لیے یہ نوٹ کریں ایسے کھیلنے کے لیے, کہ پورے سبق میں سے عین لام میم کے روٹ سے کتنے لفظ آئے ہیں. صرف آپ کو ہنٹ دینے کے لیے اشارہ کر دیتی ہوں کہ جیسے اس میں ابھی ہمارے سامنے عالم, اس میں بھی عین لام ہے, تعلمون میں بھی عین لام میم ہے, پھر اگلی آیت میں علامہ, بہت سارے لفظ آپ کو اس میں ملیں گے. ٹھیک ہے, آگے لفظ آ گیا آدمہ. آدم کا لفظ سنتے, حضرت آدم علیہ السلام, حمزہ دال میم اس کا روٹ ہے. کیوں کہتے ہیں آدم کو آدم, اس سے ملتا ہوا کوئی اور لفظ آپ سنتے, ابن آدم, آدم, آل آدم, اور آدم سے ملتا ہوا ایک بہت لفظ معروف ہے, ابھی میں بولوں گی, آدمی. یہ جو لفظ ہے نا آدمی, کتنے آدمی ہیں, وہ بھی اسی سے ہے. آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. آدم کا لفظی معنی ہوتا ہے گندمی رنگ, ویٹش, جیسے ہمارے کلچر میں, پاکستانی کلچر میں لوگوں کا رنگ نہ بہت کالا ہوتا ہے نہ بہت سفید ہوتا ہے, ویٹ گندم کو کہتے ہیں. تو گندم رنگ کا شخص, تو ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام گندمی تھے. یا سکن کو بھی ادما کہتے ہیں, ادما تو ان کہتے ہیں یہ جو ہماری اوپر سکن ہوتی ہے, اور اس میں بھی دیکھیں سکن کلر گندمی سے ہی ہوتا ہے. تو آدم کو آدم کہنے کی وجہ کہ وہ گندمی رنگ کے تھے, انہی کی نسبت سے پھر آج لفظ آدمی ہے. الاسما, اسما, ہاں, اسم سے, کلہا سم اردہم, یہ لفظ اردہم کو بھی اردو میں بولا, عین را دواد اس کا روٹ ہے. جی عرضی پیش کر دی. پہلے پاکستان میں اسکولوں میں نہ جاتے تھے جو لوگ تو وہ عرضی لکھ کے دیتے تھے. عرض گزارش کی, میں عرض کرتی ہوں. ہاں اور وہ الف سے ہوتا ہے اراضی, جو زمین ہوتا ہے نا ارد, وہ الف ہے. ہمارا ویسے سب ایک ہی ہے, عربی عین الف سب ہم ایک ہی بنا لیتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم آزاد جو ہو گئے 14 اگست کو تو اب ہم آزاد ہیں, جو مرضی کریں. تو بہرحال آگے دیکھیں, ام بے اونی کا لفظ آپ کو تھوڑا سا آج مشکل لگ رہا ہوگا, لیکن نبا لفظ ہے اس میں, نون با حمزہ. نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو کہتے ہیں. سورت نبا بھی ہے, ام با الغیب آگے ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں حضرت مریم کے ٹیکسٹ میں. تو ام بے اونی میں خبر دو مجھ کو. اصل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نون کے اوپر ایک چھوٹی سی جو میم پڑی ہوئی ہے نا, تو یہ تجوید کا ایک رول ہوتا ہے کہ نون اور با جب اکٹھے آتے ہیں تو اکثر میم کی خبر آواز آتی ہے. تو ام بے اونی میں نبا خبر. آگے دیکھتے ہیں جی, ان کنتم صادقین بہت ہی آسان ہے. پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبحانک اللہ علم, پھر لفظ علم آ گیا. ما علمتنا میں علم آ گیا, علیم میں علم آ گیا. تو اس لفظ سبق میں آپ کو علم کی بہت ساری باتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. پھر آگے دیکھتے ہیں کوئی اور لفظ اگر آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے. کہ تب دون کا لفظ با دال و روٹ ہے. سورت بقرہ کے آخری آیتوں میں اگر آپ نے ان تب دو, اگر تم ظاہر کرو اور تک تم ہو یا چھپاؤ اس کو, تو با دال و کہتے ہیں ظاہر کرنے کو, تب دون. اور تک تم ان میں کیا لفظ ہے؟ کاف تا میم. اردو میں لفظ کبھی بولا کتما سے؟ کتمان حق. بڑا مشکل اردو ہوتا ہے جب, بڑی مشکل اردو میں لوگ یہ بولتے ہیں, حق کو چھپانا. کتما چھپانا, اس نے چھپایا. پھر آگے ایک اور اس جدو کا لفظ بولتے ہیں, سا جیم سین جیم دال سجدہ. سجدے سے سجدہ مسجد, تو اس نے سجدہ کیا. ساجدون ساجدہ آجزی کے لیے بھی آتا ہے اور لٹرلی جھکنے کے لیے بھی آتا ہے, جو آج ہم مسلمان سجدے کے طور پہ کرتے ہیں. اندر کا بھی جھکاؤ سجدہ ہوتا ہے اور باہر کا جھکاؤ بھی سجدہ ہوتا ہے. ابلیس کا لفظ آ گیا آج آپ کے سامنے. ابلیس کس شخصیت کو کہتے ہیں؟ جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. ہر شیطان ابلیس نہیں ہے, آج ہم اس کی ہسٹری تھوڑی پڑھیں گے. روٹ اس کا کیا ہے؟ با لام سین بلسا. بلسا کہتے ہیں انتہائی مایوس ہونے کو, ڈپریس, ٹوٹل ڈپریشن میں بندہ چلا گیا. تو ابلیس کون شخص ہے جو انتہائی مایوس ہے؟ کس چیز سے؟ نمبر ایک اپنے جنت میں جانے سے, دوسری بات مخلصین کو بہکانے کی کوششوں سے وہ نا امید ہے کہ یہ نہیں میری بات مانیں گے. تو پانچویں سبق تک پہنچ گئے, اب نہیں چھوڑیں گے. یہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے خالص اور خلوص والے لوگوں کو اللہ کے راستوں سے ہٹانے سے, اور اسی طرح کئی اور. اس کی زندگی تو ہے ہی مایوسیوں والی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے لفظ نیا کوئی اگر ہے. جی ابا. ابا کا لفظ ابا, ابا یس ابا انکار کرنے کے لیے آتا ہے. لفظ جو انکار میں بول رہی ہے نا, یہ بھی عربی کا ہے. نہیں انل منکر میں ہم پڑھتے ہیں, وہ چیز جس کا انسان کی طبیعت انکار کرے. تو ابا اس سے ذرا سختی کے ساتھ انکار کرنا, آئی ول ناٹ ڈو دس, یعنی میں نہیں کروں گی یہ چیز. تو ابا میں ذرا شدت ہے, نہ ماننا نہ فرمانی کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں, واستکبرا. کوئی ملتا ہوا لفظ اردو کا ذہن میں آیا؟ کاف بارا روٹ کبر, متکبر وہی لفظ ہے. جی بالکل. پھر اس کے بعد دیکھیے قلنا آدم, اسکن. اسکن کا لفظ اردو میں کبھی بولا؟ جی بولتے ہیں. سکونت اختیار کرنا, مسکن کہتے ہیں گھر کو. سین کاف نون سکون لفظ بھی اسی سے ہے. گھر کو سکن ہے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بندہ گھر میں جا کے سکون پا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسکن رہو. انت و زوجکا, زوجہ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں. جی ازواج اس کی جمع ہوتی ہے. جنت گزر گیا. کلا کیا ہے ادھر؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ واس آتا ہے, حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو واہ الگ ہے, لفظ صرف ہے کلا. کلا کل سے ہے, کل نہیں ہماری کل نہیں, کل. اچھا ہمارے کل ہوتے ہی نہیں جب تک کھانا نہ کھائے, تو یہاں کل نہیں ہے, یہ کل ہے. کلو اکلا یو کلو. اس کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ کاف لام اکلا. کلو کھاؤ, یعنی کھانے کو کہتے ہیں. کل بھی یمینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ, عرب لوگ بولتے ہیں. تو راغدن کا لفظ تھوڑا سا آپ کو نیا لگے گا, اردو میں کم ہی بولتے ہیں. راغدن کو رغبہ کہہ لیں آپ, رغبت کا لفظ سنے اردو میں؟ تو وہی لفظ ہے, کھلا کھاؤ. کوئی ڈر نہیں, کوئی شوگر نہیں زیادہ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, بس کھاتے جاؤ. پھر دیکھیں لا تقربا, ملتا وہ کے لفظ ذہن میں آ رہا ہے؟ قریب شابہ، قرب، قربت، تقریب، بالکل ٹھیک ہے. تقریب کیا ہوتی ہے؟ کئی دور دور والے لوگ قریب ہو جاتے ہیں تقریبات میں، ناراض ہوتے ہیں وہ پھر مان جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں. جی حاضر شجرا، یہ لفظ شجرا اردو میں بولا درخت کو بولتے ہیں نا، شجرا شین جیم، اس کا لفظی معنی پتہ کہتے ہیں جھگڑنا، لڑنا. آگے ہم پڑھیں گے سورت نساء میں یہ لفظ آئے گا فیما شجرا بینہم. لیکن شجر اور جھگڑے میں کیا ہے؟ درختوں کو دیکھیں، اس کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر خلط ملت ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی جیسے جیسے ہاتھا پائی نہیں ہو رہی. تو شجر جھگڑا اور شجر درخت، کہاں کدھر کی بات کہاں جا کے ملی؟ وہ کہتے ہیں نا ٹوٹی کہاں پہ کمند. تو یہ ہے عربی اور اردو زبان کی خوبصورتیاں. الظالمین، ظلامین، ظالم کا لفظ اردو میں بولتے ہیں ظلم، کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے. ہم جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو وہ ظلم ہے. اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کی جگہ پہ بتوں کو رکھ لیتے ہیں یا انسانوں کو لے آتے ہیں اللہ کی جگہ پہ. آگے دیکھیے فأذلهما، ذلهما، ظلام لام. ذلہ کہتے ہیں بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا، ٹو سلپ کے معنوں میں، پاؤں سلپ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک ہم نے کیا پڑھا تھا الدوالین، وہ دعا تھا، یہ زا ہے، فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، اس میں ارادہ نہیں ہوتا، بندہ بس کسی کی باتوں میں آ کے بہک جاتا ہے. الشیطان کا لفظ یاد ہے کیوں تھا؟ شین تو اینون، شتن شتن گہرے کنویں کو کہتے ہیں، آگ کو بھی کہتے ہیں، مایوسی کو کہتے ہیں. شیطان گہرے کنویں میں جائے گا جہنم کے، اور آگ سے بنا ہوا ہے، اور اس کو آگ لگ جاتی ہے لوگوں کو نیکی کا کام کرتا دیکھ کر. فخرجا ہما میں وہی آپ کا خارجہ، مخرج، وزیر خارجہ موجود ہیں. پھر آگے دیکھ لیتے ہیں لفظ اخ بھی تو، ہا باتو خبتا خبوت، اوپر سے گرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا گرنا. ادب کا لفظ اردو میں بولتے ہیں دشمن، عداوت، جی شاباش، بالکل اسی سے عداوت، ادو، دشمن کو کہتے ہیں. فی الارض مستقر لفظ بڑا خوبصورت ہے، جی اردو میں بولتے ہیں
بول.
جی مستقر، کسی کا ٹھکانہ، اس کا روٹ کیا ہوگا بھلا؟ قاف را را، قرہ یا قرر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ہونے کو. ایک بڑا معروف نام ہے ہمارے ہاں قرت العین، تو قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین آنکھ کو کہتے ہیں. تو ٹھنڈی جب چیز ہوتی ہے تو جم جاتی ہے نا، پانی فریزر میں رکھیں ذرا سانچے میں ڈال کے تو کتنا ہلتا ہوا رکھتے ہیں، جب برف کی ٹکڑیوں میں بدل جاتا ہے تو ہلتا ہی نہیں ہے. تو مستقر ٹھہراؤ کی جگہ، یعنی جہاں پہ انسان ٹھہر سکے. اور متاؤن مین تو مین تا عین متا، متا کہتے ہیں وقتی فائدے کو، تھوڑی دیر کے لیے. اچھے لفظ نہیں آتے متا کے لیے، لیکن دنیا کو متاع الغرور ہمیشہ کہا گیا، متا وقتی فائدہ. پیریڈز کا بلڈ جس کپڑے کو لگ جاتا ہے اس کو متا کہتے ہیں. یعنی آپ دنیا کو دیکھیے کہ کتنی حقیر، ڈکشنری کے لفظ کی روشنی میں بھی دنیا کا متا کیا ہے؟ کہ بالکل گندی بدبودار چیز ہے، لیکن اسی کے پیچھے سارا دن بھاگ دوڑ کے اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے ہیں. تلقا، لفظ لقا تلقا کہیں پڑھا ہے آپ نے پیچھے؟ اگر میں آپ سے کہوں آپ نے پڑھا تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں پڑھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، پڑھا آپ نے؟ لقو ملنے کو کہتے ہیں نا، وہی لفظ جو ملاقات ہے نا، وہی یہاں تلقی ہے. تلقی کہتے ہیں کسی کو مل کے اس سے سیکھنا کچھ، یعنی کسی کے پاس جانا پھر اس سے بیٹھ کے کچھ سیکھنا، یعنی علم کی ملاقات جیسی آپ کی یہاں ہوتی ہے اکثر. پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں تابہ میں توبہ چھپی ہوئی ہے، تابہ کے بعد الا آ رہا ہے تو مراد ہے متوجہ ہونا، بندہ توبہ کرے تو مراد ہے اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا. اللہ کے لیے آ رہا ہے جیسے یہاں فتاب علیہ، تو مراد ہے کہ بندے کے گناہ کی وجہ سے اللہ اس سے جو روٹ گیا تھا نا، اب واپس توجہ فرما رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دیا. اور تواب بھی اسی سے، احبتو جمیعن یا تینکم میں اوتو آتا چھپا ہوا ایتا ازکات ہم پڑھتے ہیں. پھر آگے دیکھ لیتے ہیں ایک لفظ طبیعہ کا لفظ، سنا تاب آئین، اتباع سنت، ہاں وہی لفظ ہے. یہ بھی فٹ اسٹیپ پہ پاؤں رکھنا، گائے کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اس پیدا ہوتے بچے کو طبیعہ کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اٹھتے ہی ماں کے پیچھے چلنا شروع کرنا چاہتا ہے، بچہ ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، پھر ہاتھ میں نہیں آتا. ہاں تو خوف، خوف اردو میں تو کس کو نہیں ہے، اور یحزنون میں حزن ہے. خوف عموماً ماضی کا ہوتا ہے، حزن عموماً مستقبل کا ہوتا ہے، فیئر کے معنوں میں. ٹھیک ہے، اصحاب کا لفظ اردو میں دیکھا، اصحاب رسول، صاحب، جی صاحب کدھر ہیں، وہی لفظ ہے، صحابیات، جی وہی لفظ ہے. النار آگ کو کہتے ہیں، خالدون تو پھر آ گیا، خالد سے خالدون، خلد. تو یہ تھی تھوڑی سی لفظوں کی وضاحت، اب آسان لگتا ہے، تھوڑا سا خوف کم ہوا. ہاں الحمدللہ. چلیے اب تلاوت سنتے ہیں اس خوف کو مزید دور کرنے کے لیے، اور پھر تفسیر.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی کیسے لگے آپ کو روٹ ورٹ ماشاء اللہ ٹھیک ہے ابھی آپ سے کرتے ہم جلدی جلدی تھوڑا سے روٹ ووٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل جو انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے جی ابھی شروع میں دیکھیں آیت نمبر 30 میں آ رہا ہے للملائکتی اس کے صرف روٹ ووٹ ہم اس کی جو ہے نا وہ اس کی وضاحت نہیں کریں گے ایکسپلینیشن نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی للملائکتی ہاں جی آئی ایم جی میم لام لام نہیں ہے ہاں جی میم لام کاف لام حمزہ کاف نہیں لکھوایا تھا سرزری میں؟ جی لام حمزہ کاف آئے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ لام حمزہ کاف، جی بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھ لیں یفسدو، یفسدو جی فا سین دال، ٹھیک ماشاءاللہ جی صحیح. نیکسٹ دیکھیں، بالکل جی فا سین دال. پھر آگے آ رہا ہے خلیفتن، خلیفتن یہ انشاءاللہ جو روٹ ورڈ کی تھوڑی سی ہم لوگ ریپیٹیشن کرتے ہیں نا، اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ابھی تو شعر میں بالکل آپ کو نئے لگ رہے ہیں نا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بار بار اس کو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے نا پھر آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس کو ٹرانسلیشن کرنے میں، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے خلیفتن خا لام فا، شاباش ماشاءاللہ. آگے دیکھیں نیکسٹ ورڈ ہے یسفیکو، یسفیکو اسی میں آ رہا ہے اسی آیت میں یسفیکو جی سین فا کاف ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اگلا نیکسٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں الدماء، الدماء جی دال میم میم، ٹھیک ہے دال میم میم. ٹھیک ہے اگلا آجے جی نسبحو، نسبحو نسبحو نہیں تا نہیں آئے گا، ہاں جی سواد نہیں سین، ہاں سین با سواد نہیں ہے سین بہا نصب بھی ہو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے آگے دیکھیں نقدسو، نقدسو جی نقدسو ماشاءاللہ کاف دال سین جی. نیکسٹ ہے آیت نمبر 31 میں علامہ جی، اور علامہ کا پتہ ہے نا استاذہ جی نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا، وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کتنا کرنا ہے. عین لام میم سے آپ نے جو ہے ڈھونڈنے ہیں، انشاءاللہ کل مجھے ریمائنڈ کروائے گا، ہم انشاءاللہ سٹارٹ میں کریں گے، ٹھیک ہے ضرور مجھے یاد کروائیے گا. ٹھیک ہے جی نیکسٹ ورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں، اگلا آ رہا ہے الاسماء، الاسماء جی الف سین میم نہیں اسم نہیں ہے یہ الاسماء اسمان سمان سے ہے نا، ہاں جی کیا آئے گا سین میم واؤ اور حمزہ سین میم، سین میم واؤ جی بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اچھا ایسے کرتے ہیں ہم ابھی ادھر ہی اس کو بھی سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، پھر ہماری تفسیر جو ہے یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی رہے گی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، جو آپ کے مائنڈ میں کچھ کوشچن ہے نا اس کے بارے میں. ساجد نے بھی تھوڑا بہت بتایا، ساجد جی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہم ڈیٹیل میں جو ہے تفسیر میں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی ابھی ہماری اب تفسیر سٹارٹ ہوتی ہے. پلیز اپنے پاس سارے اپنے نوٹ بک اپنے پینسل پین جس طرح آپ کو نوٹس لینے کا طریقہ بتایا کہ کوشش کیجیے گا اس طرح ہی لیجیے پھر آپ کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے جی ہم پھر بعد میں اس پہ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، فرشتوں نے کہا کیا آپ بناتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی تعریف اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط اگر دیکھیں تو ابھی تک ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد
ہدایت کے اعتبار سے چار قسم کے انسان دیکھے: متقین، کافرین، منافقین اور فاسقین. اور پچھلے رکوع کی آخری آیتوں میں ہم نے یہ بات بھی دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی خبر دی کہ هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، میں نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. وہاں بھی لفظ فی الارض آیا، فی السماوات نہیں کہا تھا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زمین کی چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے آسمان کی چیزوں کے بعد. لہٰذا اب ضرورت پیش آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات سجا دی، سنوار دی، اس کی ساری چیزیں لگا دی، تو اب اس کو برتنے والا، اس کو استعمال کرنے والا بھی کوئی ہو. تو لہٰذا یہاں سے اب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں پہلے انسان کی بات بتاتے ہیں. اور لوگوں کا یہ فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری کیا ابتدا تھی، کہاں سے اٹھا، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا. تو اس رکوع میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے شبہات کا ازالہ بھی ہوگا جو لوگوں کو انسان کے ناطے سے ہوئے، کہ مثلا کسی نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے گریجولی ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور اس میں ڈارون کا نام آتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آخر اس دنیا میں انسان کس روپ میں آیا اور کیسے ہوا. فرمایا وہ اس قالا، اور جب کہا، اس میں وہی اس گرو ہے جو پیچھے بات ہو گئی، یاد کرو، یعنی کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور قرآن پاک کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ واقعات کو بیان کر کے لوگوں کی ہدایت کو آسان کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کی بات سنتا یا پڑھتا ہے تو پھر اس کو اپنے لیے بھی اس میں سے عمل لینا آسان لگتا ہے. تو گویا کہ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، کس نے کہا؟ رَبُّكَ، تیرے رب نے. کس کو کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو کہا. کیا کہا؟ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. آپ چاہیں تو اتنے حصے کو انورٹڈ کوماس میں کر لیں. جیسے انگلش زبان میں جب کسی کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو دونوں طرف کومے ہوتے ہیں، بریکٹس لگا لیں، ہائی لائٹ کر لیں. لیکن یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے فرشتوں کے لیے. جائل کون ہے ادھر؟ اللہ کی ذات. شاید اس جملے کو سنتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا، اور یہ انسان کو دی جانے والی عزت تھی، تکریم تھی. سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے ولقت کرمنا بنی آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم یعنی آدم کے بچوں کو عزت دی. تو عزت کی یہ ایک قسم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا. دوسری بات، کیا بنانے والا ہوں؟ فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو خلیفہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور خلافت کیا ہوتی ہے. اور اس پہ بہت ساری مختلف چیزیں لوگوں نے جو سمجھی، ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں نا، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ نعمتیں ہوتی ہیں جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، حسی نعمتیں کہہ لیں اس کو، سوری نعمتیں، سواد سے جیسے سورت ہوتا ہے سوری نعمتیں بھی کہتے ہیں. یہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، مثلا کھانا، پینا، روپیہ، پیسہ، گھر، جائیدادیں وغیرہ. دوسری وہ نعمتیں ہوتی ہیں جن کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، ان کو مانوی نعمتیں کہتے ہیں، یعنی مانوی. مثلا عزت، کوئی آپ میں سے، مجھ میں سے عزت کو چھو نہیں سکتا، نہ دیکھ سکتا. آبرو، خوشی، مسرت، علم، ٹھیک ہے. اب یہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو محسوس نہیں کی جا سکتی لیکن ہوتی ہیں. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حسی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور وہ ساری باتیں جو پیچھے آپ پڑھ چکے. اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ مانوی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ نعمتیں جو آدم علیہ السلام کو دی گئیں، مثلا علم کی دولت دی گئی، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، عزت دی گئی، پھر اسی طرح انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ دیکھو تم اللہ کی تخلیق ہو، اپنی بنائی ہوئی چیز انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. سورت الاعراف میں ہم پڑھیں گے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تجھ کو، محبت کی بات ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنائے وہ پہلے بندر کیسے ہو سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی دنیا کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا تو کیا کہا گیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا. کیونکہ آگے آپ سنیں گے ابھی کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تو کچھ لوگ وہاں پیش کرتے ہیں بات کہ اچھا ہائے کیوں پھل کھایا، رہتے جنت میں ہم بھی وہیں تھے. تو یاد رکھیے کہ انسان کوئی غلطی کی وجہ سے دنیا میں نہیں آیا یا اچانک نہیں ہو گیا، اللہ کا پلان ہی یہ تھا، پیدا ہی انسان دنیا کے لیے کیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصہ اس کو اوپر رکھا گیا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کیوں کہا، کیوں بتایا کہ میں بنانے والا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ اجازت طلب کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ کو تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرشتوں کو بتانے کا کیا مقصد تھا؟ تو یہاں یاد رکھیے کہ لفظ خلیفہ میں یہ بات آتی ہے کہ انسان خلیفہ ہوگا. کیسے؟ لفظ خلیفہ کو آپ ایک تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، خلیف ایک کے بعد دوسرا آنے والا، مطلب کہ انسان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، جنریشن آفٹر جنریشن، پہلے باپ پھر بیٹا پھر پوتا، اسی طرح دادا کی کیفیت ہے. تو انسان کو خلیفہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہی نہیں دنیا میں بھیج دیے گئے، ایک نسل آتی ہے اپنا وقت پورا کرتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے. اسی طرح انسان کو خلیفہ کہنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جنوں کے بعد دنیا میں انسان آیا، اس دنیا میں انسان سے پہلے جنات تھے. اور یہ بات قرآن پاک میں بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان سے پہلے دنیا میں جنات بستے تھے، تو لہٰذا انسانوں کو جنوں کا خلیفہ کہا جا سکتا تھا اس صورت میں کہ جنات کے بعد آیا. تیسری چیز، لفظ خلیفہ کا لفظ ہے، خلیفہ کہتے ہیں صاحب اقتدار، وہ ہستی جس کو ول پاور دی گئی ہو، اختیار کی چوائس. دیکھیے کہ دنیا میں تین قسم کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے، کس چیز کی؟ کہ وہ جو کر رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اندر کیا سامنے آتا ہے. مثلا انسان، انسان کو اللہ تعالی نے چوائس دی، اختیار دیا، پسند، بتاؤ کر لو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، اذان ہوئی ہے تمہارا دل چاہتا ہے تو مسجد کی طرف چلو تو چل پڑو گے، نہیں جانا چاہتے تو نہیں جاؤ گے، کوئی گھر سے نکلے سنمے کی طرف چلے تو قدم ادھر چلنے لگیں گے، کوئی مسجد کی طرف جائے تو مسجد کی طرف چلے گا. ٹھیک ہے، تو انسان وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس اختیار بھی ہے، عقل بھی ہے اور سمجھ بھی ہے. نولی ما تولا، ایک جگہ آئے گا آگے سورت نساء میں کہ ہم انسان کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جدھر وہ توجہ کرتا ہے، جدھر انسان مڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر مڑنا آسان کر دیتے ہیں. اب یہ تو انسان کی کہانی ہے، اس سے پہلے جنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صفت رکھی تھی. جنات کون تھے؟ یہ آگ سے پیدا کیے گئے، من نار السموم کا لفظ آتا ہے، دھوئیں والی آگ سے پیدا کیے گئے. اس دنیا پہ انسانوں کے آنے سے پہلے جنات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی چوائس دی تھی، اپنی مرضی سے نیکی کرو چاہے برائی کرو، فورسڈ نہیں تھے بلکہ بتایا گیا تھا. انہوں نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، اتنا فساد پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے جنوں کو مار بھگا کے دریاؤں، سمندروں اور جنگلوں میں نکال دیا. یہی وجہ ہے کہ عموماً آج کے دور میں آبادیوں میں جہاں انسان ہوتے وہاں جنات نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ، عموماً خالی جگہوں پہ، پھر سمندر کے کنارے اور اسی طرح جنگلوں وغیرہ میں جنات ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے. تو بعض کہتے ہیں کہ انسان کو خلیفہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جنات کے بعد آئے گا اور اس دنیا میں صاحب رائے ہوگا، با اختیار کے معنوں میں ہوگا، یعنی انسان کو مرضی دی ہے، وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، بالکل اسی طرح جیسے کہ جنات کو کہا تھا۔ پھر اسی طرح تیسری مخلوق ہوتی ہے فرشتوں کی، جس کو اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کرتے ہیں۔ فرشتوں میں چوائس نہیں ہے، دے آر فورسڈ ٹو ڈو، فورسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا جو کرنا ہے بس وہ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کے ڈیٹا میں ایک چیز فیڈ کر دیتے ہیں، بس کلک کرتے جاتے ہیں وہ کام ہوتا جاتا ہے۔ فرشتے بھی ایسی ہی مخلوق ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن انسان جو ہے وہ چوائس رکھتا ہے، فرشتے چوائس نہیں رکھتے۔ اچھا، اب یہ جو تینوں مخلوق ہیں نا، انسان، جن اور فرشتے، ان تینوں میں ایک کامن فیکٹر ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا، ایگو، ایگوسٹک ہے۔ ان تینوں کو اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جو انا ہوتی ہے نا، وہ انسان کو دوسروں سے نمایاں ہونے پہ مجبور کرتی ہے، بعض دفعہ دوسروں کی کسی بات کے جواب میں ریئیکشن شو کرواتی ہے۔ اب ہوتا کیا کہ انسان، اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں بڑا بنوں، میں اپنا آپ منواؤں، یہی چیز جنوں میں بھی ہے، اور یہ انا کی جو کیفیت ہے نا، یہ فرشتوں میں بھی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے جانور، مثلا کتا، کتے کو کبھی شوق نہیں آتا کہ میں لیڈر بنوں۔ بلی، بھینس، یعنی جانور جو ہے نا، گو کہ کسی حد تک ان میں عقل ہے، اس کے باوجود ان کے اندر اس بات کی کوئی ارج نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم بھی بڑے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ انی جائلوں فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں۔ اب فرشتوں میں چونکہ وہ ایگوئسٹک کیفیت ہی نا، کچھ ملنا، کچھ بڑائی کا احساس، تو قالو، کہنے لگے، اتجعل فیھا من یفسد فیھا، کیا تو بناتا ہے اس کو جو زمین میں فساد کرے گا؟ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اعتراض کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ لا یاسونا، وہ نافرمانی نہیں کرتے، یعنی اللہ جو حکم ان کو دے دیتا ہے نا، فرشتے اس کے آگے نو نہیں کہہ سکتے۔ بس حکمت معلوم کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ کے ٹھہرتا ہے، اب دو چار دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے دوسرے گھر میں موو ہو رہا ہوں، تو گھر والا کہہ سکتا ہے نا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تھی، کیا ہم آپ کا حق نہیں دے سکے؟ بس اتنی کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح کوئی کسی کو وزیر بنا دے، یا صدر بنا دے، یا آپ کو اپنے ادارے کا کوئی بڑا بنا دے، تھوڑے دن بعد کہا جائے کہ اب آپ کی جگہ دوسرے کو لایا جا رہا ہے، تو کوئی فوراً پوچھے کیا بات ہے، میں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح پوری نہیں کی؟ بس اتنی سی بات تھی، نہ یہ فرشتوں کا اعتراض تھا، نہ یہ فرشتوں کا حسد تھا۔ کیونکہ آپ یہ تفسیریں سنیں گے لوگوں کے منہ سے کہ دیکھیں فرشتوں نے حسد کیا، اعتراض کیا، نہیں، وہ ایسے تمام منفی جذبات سے بری ہے۔ بس حکمت معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَا، اور خون بہائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان یہ کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کے حال پہ قیاس کیا۔ اس سے پہلے جنات چونکہ یہی بات کر چکے تھے، اس لیے فرشتوں نے یہ سوچ لیا کہ جب انہوں نے یہ کیا تو یہ بھی کرے گا، فرسٹ تھنگ۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ خلیفہ سے سوچ لیا، کیوں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی بھی جگہ حاکم ہوتا ہے، فیصلے کرتا ہے، جیسے آج کے دور میں جج کا معنی لے، جو ہی آپ سوچیں کہ اس شہر میں ایک عدالت ہے، ایک کورٹ ہے، اور فلاں اس کا جج ہے، آبویسلی آپ کے ذہن میں یہ آئے گا نا کہ اچھا بھی یہاں کچھ قتل بھی ہوتے ہوں گے، کچھ کرپشن ہے، تبھی تو کورٹ کی ضرورت ہے نا۔ تو لفظ خلیفہ سے فرشتوں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ خلافت کا کام کرے گا، تو یقیناً فساد ہی ہوگا نا، تبھی ہوگا۔ ایک اور اس کی وجہ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کا خمیر بڑی ڈفرنٹ چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارے جسم میں کیا ہے، کاربن ہے نا جو ہمارے جسم سے نکلتی ہے، کیلشیم بھی ہے، پانی ہے، فاسفورس، سلفر، ڈفرنٹ چیزیں نا۔ اب ان میں کچھ ایسی چیزیں جن کو جب ساتھ رکھیں تو ایک دم فتنہ پھیلے گا نا، جیسے آگ اور پانی اکٹھا کر دیں تو ایک دم دھواں اٹھے گا نا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کا وہ مکسچر جس سے مل کے انسان بنا ہے اس میں فطور ہے. جیسے آگ پہ ایک دم پانی پھیلائیں تو ایک دم فساد پھیلتا ہے, ٹھنڈی چیز کو گرم کر دیں یا گرم کو ٹھنڈی کر دیں. تو اس لو سے بھی انہوں نے سوچ لیا کہ انسان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. ٹھیک ہے, پھر آگے کہا وہ نحن نسبح بحمدک, ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں. یہاں بڑا ہی پیارا نقطہ غور کیجئے گا, فرشتوں نے یہ سمجھا کہ دنیا میں آنے کا یا اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ بیٹھ کے بس اللہ کی تسبیح کرتے رہو, وظیفے پڑھتے رہو اور بیٹھ کے کچھ ایسے کام کرتے رہو کہ جس کو کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو نیک سمجھ لو. آج کچھ انسانوں کو بھی یہی غلط فہمی ہے, نیکی کے نام پہ کیا کہتے ہیں, وظیفہ پڑھ لو, آیتیں پڑھ لو, دعائیں پڑھ لو, یہ پھونک دو. حالانکہ قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب وہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ تم نے زندگی کا یہ مقصد سمجھا کہ صرف بیٹھ کے اللہ کی تسبیح حمد کرتے رہنا, حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر رہا تھا تسخیر کائنات کے لیے. پریکٹیکل انسان ہوگا, انسانوں میں رہ کے اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا. یہاں صرف عبادت اور صرف دنیا کا رد ہو گیا. آج دین کے نام پہ آپ کو دو مختلف رویے دکھتے ہیں. ایک کیا کہتے ہیں, بیٹھ جاؤ, لمبی سی تسبیح لے لو, پانی میں بھگو لو, سر پہ کچھ باندھ لو اور بیٹھ کے بس تسبیح کرتے رہو. تھوڑی سی تسبیح کر کے تھک جاؤ, اٹھو, دو چار دس سو نفل پڑھ لو, وہ کر کے تھک جاؤ تو پھر تم اس کے بعد کوئی اور ایسا کام کر لو, خلوت یا خانہ بدوشی. اسی سے پھر رہبانیت آئی کرسچینٹی میں. اسلام نے ایسے کسی طریقے کو دین نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سارا دن بیٹھ کے تسبیحات کی, نہ آپ سارا دن بیٹھ کے اللہ ہو کے دعوے کرتے تھے, اور نہ کوئی ایسی ایک رات ہوگی کہ پوری رات جاگے. ہمارے آج کے فلاں بڑا نیک ہے, پھر کیا کرتا ہے, ساری رات جاگتا ہے. تو یہ کس نے کہا نیکی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کوئی رات ایسی نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو جاگو بھی لیکن تھوڑا, چلو نصفہ او انقص منہ قلیلا, تھوڑا آدھی نہیں تو چلو اس سے کچھ کم زیادہ کر لو. ایک موقع پہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا کیونکہ گھر داری میں پڑھ کے عبادت نہیں ہوتی. دوسرے نے کہا میں تو سوؤں گا ہی نہیں, ساری رات عبادت کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں تو کوئی اچھا نہیں کھاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے ان کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میں گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہوں اور میں اللہ کا بندہ بھی ہوں. اور اس طرح کی بات کر کے آپ نے کہا کہ جس نے میری عبادت کو کم سمجھا اس نے زیادتی کی. تو لہٰذا انی اعلم ما لا تعلمون سے کیا پتا چلا کہ فرشتے تو بس یہی سمجھے کائنات کا مقصد کہ بیٹھ کے تسبیح کرتے رہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑا پریکٹیکل انسان بنایا ہے, بیوی بچوں میں رہتے ہوئے, گھرداریوں کو پورا کرتے ہوئے اور سیکھتے سکھاتے ہوئے وہ اللہ کو راضی کرے. تو لہٰذا یہ بات بتا دی. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کو کیا پتا تھی جو فرشتے نہیں سمجھے, کہ اگر انسانوں میں کچھ برے ہوں گے تو کیا ہوا, نبوت کا تاج بھی ہوگا تو وہ انسانیت کے سر پہ رکھا جائے گا. اگر کچھ اس میں فرعون اور حامان جیسے لوگ آئیں گے بھی تو اسی کے اندر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور نوح علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی آئیں گی. انسان ہی ہیں جو راتوں کو اٹھ کے رب کو منائیں گے. ٹھیک ہے گناہگار ہوں گے, لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر کی بات ہے وہ بھی تو انسانوں میں ہی ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعریف کی کہ فکر نہ کرو, یہ کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کیا کہ یہ مجھے خوش کریں گے, راضی ہوں گے, دنیا میں میرے مشن کی تکمیل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ انسان سے وہ سب کچھ کروانا چاہتا تھا جس کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا. اس کے بعد کیا ہوا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور سکھا دیے آدم کو سارے نام, کُلَّهَا سارے کے سارے. اچھا اب اگر آپ اس آیتوں کا میں کچھ آپ کو ٹکڑے کرواؤں گی تاکہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہو. ابھی تک جو ہم نے ایک آیت کی ہے نا,
اگر آپ اس کو ایک سائٹ پہ کر کے یا اس کا مطلب عنوان رکھ لیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، یعنی تکریم انسانیت، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا. اب اس کے بعد اس پورے رکوع میں آپ تین مختلف اعزاز دیکھیں گے جو آدم کے ذریعے انسان کو ملے. آیت نمبر 31 سے 33 ان کو آپ جمع کر کے اس کا ٹاپک لکھ لیں، علم پہلا اعزاز. اب دیکھیے کہ بات ختم ہو گئی، فرشتوں نے کوئی زبردستی نہیں کی، ایسا نہیں ویسا نہیں، بس بات سمجھ آ گئی، کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اب فرشتوں کو وہ دکھا دیا جائے. ہوا کیا؟ پہلی نعمت ملی وہ علمہ، سکھایا. کیا سکھایا؟ آدم الاسماء، آدم کو سارے کے سارے نام. یہ کون سا علم تھا؟ بہت توجہ سے لکھیے گا کیونکہ اس پورے رکوع سے آپ کو علم کی مختلف قسمیں سمجھ آئیں گی. اور جب آپ ساری چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں نا تو پھر کچھ سمجھ آ کے بھی سمجھ نہیں آتا. اس آیت میں دنیا کا علم سکھایا، علم دنیا، ساری کائنات میں جو چیزیں آدم کی ضرورت کی تھی نا ان کے نام سکھا دیے، کیا ہوگا کیسے ہوگا، چونکہ فرشتوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. بعض کہتے ہیں فرشتوں کو نہیں سکھائے، صرف علم الآدم الاسماء کلہا سکھائے، آدم کو بلایا ان کو سکھا دیا کہ یہ کرسی ہوتی ہے، یہ پلیٹیں ہوتی ہیں، یہ فلاں، یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، یہ جو چیزیں انسانیت کے تقاضوں کی ہیں وہ آدم علیہ السلام کو سکھا دی. بعض کہتے ہیں کہ سکھائی سب کو تھی، فرشتے بھی اس محفل میں موجود تھے لیکن نہ ان کے مطلب کی چیزیں تھیں نہ ان کو سمجھ آئیں. یہ ایسی جیسے آج آپ کی اس کلاس کے دوران پیچھے چند بچے بھی بیٹھے ہوں، اب ان کی بلا سے آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، کانوں سے بات ٹکرائے گی ختم. یا کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کا ذہن کہیں اور ہو. تو بہرحال چونکہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھانے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. پہلی نعمت کیا ملی دنیا میں آنے کے بعد؟ علم کی نعمت ملی. اور کون سا علم ہے؟ دنیا کا علم ملا. آج آپ دنیاوی علم کو کنڈیم کر ہی نہیں سکتے. بعض لوگ دین کے نام پہ فوراً یہ کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں پڑھانے کی، سب گھر بیٹھ جاؤ. تو یاد رکھیے جو دنیا کا علم نہیں سیکھتا نا وہ دین کا بھی نہیں سیکھتا. جب تک مسلمان دنیاوی علوم میں آگے تھے، پریکٹیکل مسلمان تھے، ایکٹیو تھے، تو وہ پائنیئرز تھے. سائنس کا علم دنیا کو اسلام نے دیا، جغرافی کا علم اسلام نے دیا، ریاضی، الجبرا، سب نالجز مسلمانوں نے دیے. جب سے مسلمانوں میں یہ بیٹھ کے تسبیحاں کر کے دین پھیلانے والی بات آ گئی لوگ امپریکٹیکل ہو گئے. اللہ کی اس کائنات کا ایک اصول یاد رکھیے، کوئی جگہ خالی نہیں رہتی. جب مسلمان ہٹے ان کرسیوں سے اس کی جگہ نان مسلمز آ گئے. آج سارا ریسرچ ورک انہوں نے لے لیا، ساری ڈسکوریز ان کے نام کی ہیں، حتیٰ کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے. ذرا سوچئے تو صحیح، اگر چاند پہ پہنچنے والا شخص مسلمان ہوتا تو کیا آج کائنات صرف اس حقیقت سے مسلمان نہ ہو چکی ہوتی؟ آج جتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کائنات میں ہو رہی ہیں اور اس کی خوبیاں قرآن میں موجود ہیں پہلے سے، اس کی پیشن گوئیاں، آج بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کا نام لگ سکتا ہے. ایسی ایک مطلب ریسرچ گاہ کا مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں صرف قرآن پاک کی ان آیات پہ غور کیا جاتا ہے جس میں ڈسکوریز کی بات ہے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، زمین گھٹ رہی ہے. لیکن مزے کی بات دیکھیے کہ وہاں کسی مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتا اگر آج ہماری اس ریسرچ گاہ میں ایک مسلم آ گیا تو سب کو مسلمان کر دے گا. وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، وہ عیش میں پڑ گئے، وہ دین کے نام پہ بالکل روکھے پھیکے ہو گئے. آج کہتے ہیں جو زیادہ ہنس لے وہ دیندار نہیں ہے، جو زیادہ اچھے کپڑے پہن لے وہ دیندار نہیں ہے، اور بھوکا پیاسا مریل غریب سا اسلام دنیا کو پیش کرتے ہیں. آج دیکھیے ہم تو دنیا والوں کی نظروں میں اچھے نہیں رہے. آج انفرادی طور پہ ہم لوگ عیش کرتے ہیں لیکن اجتماعی طور پہ نہ ہمارے پاس دنیا کے علم کی کوئی کوشش ہے. آج ہمارے بچے کیوں جاتے ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے؟ ٹھیک ہے وہ دنیاوی علم لے آتے ہیں لیکن وہ آپ کے بھی نہیں رہتے. مائیں ایسی کئی دکھی کہانیاں سناتی ہیں، بھیجا تھا پیسے جمع کر کے بچے کو پڑھانے، بچہ تو پڑھ گیا, بڑی بڑی ڈگری مل گئی, اب ماں کوئی نہیں داخل کرنے دیتا اپنے گھر میں اور وہ ماں باپ سے آزاد ہو گئے. اگر مسلمان دنیا کے علم پہ غور کریں گے, توجہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. یاد رکھیے کہ اللہ کے دینے کے دو مختلف طریقے ہیں. دنیا میں اللہ اس کو دے گا جو کوشش کرے گا, اس میں مسلم اور نان مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کو گھاس سبز دکھ رہی ہے تو کافر کو وہ کالی دکھے, مسلمان کو آسمان اسکائی بلو دکھ رہا ہے تو کافر کو وہ کالا دکھے, یہ نہیں ہوگا. من جدا وجدا, جو چلے گا وہ پالے گا. آج ہم نان مسلمز کو بڑی اچھی حالت میں دیکھتے ہیں, ترقی کرتا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ ان سے کتنا خوش ہے. اور وہ علامہ اقبال کا بھی ایک شکوہ ہے نا کہ برق گرتی ہے بےچارے مسلمانوں پہ, ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, کہ اللہ غیروں پہ تو تیری بڑی رحمتیں ہیں ہم پہ نہیں. ذرا سوچیں تو اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں, وہ محنت کرتے ہیں. آج کیوں ہر بندہ بھاگ بھاگ کے ایسے ملکوں میں جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں دل ہے, ان کو پتہ ہے وہاں صفائی ہے, وہاں لائف سٹائل اچھا ہے. اپنے ملکوں میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اپنے اپنے خیالات ہیں نا. تو یہاں سے بات کیا پتا چلی کہ دنیا کا علم بیکار نہیں ہے. جتنا آپ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, اتنا الحمدللہ آپ دین کو بھی اچھا سیکھتے ہیں. پھر ارادہم علی الملائکہ, فرشتوں کے سامنے پیش کیا, یہ دیکھو اب ذرا تم بھی تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. فقالا انبئونی باسمائی ہاؤلائی, اے فرشتوں ان چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ ساری چیزیں دکھائی ہوں گی جو بھی تھیں. بعض کہتے ہیں اسم و مسمیات, کچھ شخصیات کے نام ہوں گے, کچھ چیزوں کے نام ہوں گے. کہ اچھا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو, کس دعوے میں سچے ہو؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, چلو تم بتا دو کہ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے. قالو, فرشتے کہنے لگے, سبحانک, پاک ہے تو, لا علم لنا, نہیں ہے کوئی علم ہم کو, الا ما علمتنا, مگر وہی جو تو نے ہم کو دیا. کیونکہ انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. کیا پتا چلا؟ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا, فوراً گیو اپ کر گئے کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا ہے, نہ تو نے ہمیں یہ بتایا نہ ہمیں پتا. اور ان کو پتا بھی کیسے ہو, کیونکہ ان سے متعلق کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور دیکھیے ساتھ ہی کہہ دیا سبحانکا. یہ جملہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کالو لا علم لنا, یہاں مینرز بھی سکھائے جا رہے ہیں. جو بات اوپر فرشتوں نے کہی تھی نا کہ نحن نسبح بحمدک, یہ اس کی دلیل دے دی. کلام کتنا پیارا ہے. ایک ہوتا ہے کوئی بات کر کے کہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے جی, اور دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہے. انداز فرق ہے نا, بادب با نصیب. علم اس کو ملتا ہے جو ادب رکھے گا. فرشتوں نے چونکہ کہا تھا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں, تو ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جی, قالو سبحانکا, آپ پاک ہیں. یعنی ہم جو کہنے لگے اس بات سے آپ پاک ہیں, کوئی ہم آپ کی شان میں گستاخی نہ کر دیں. لیکن لا علم لنا, آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں. یہ بالکل ایسی بات لگتی ہے کہ کوئی استاد شاگردوں سے کوئی بات پوچھے. بس اس وقت ہم رکوع نمبر 4 کر رہے ہیں, تو میں رکوع نمبر 7 کی کوئی بات پوچھوں تو اس کے بعد دو تین رویے ہوں گے. ایک ہے گا جی آپ نے ہمیں بتایا کب تھا, لے آپ آگے سے پوچھ رہے ہیں, یعنی سٹائل ہے نا, میں وہ لینا نہیں چاہ رہی سٹائل. اور کوئی کہیں گے سبحان اللہ میرا خیال. اب یہاں سے ہم ایک بار پھر یہ دیکھ لیں گے کہ وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اس پہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر فرشتوں نے کیا چھپایا تھا اور کیا ظاہر کیا تھا. تو ایک بات تو ہم کر چکے کہ ظاہر تو انہوں نے اندیشہ کیا تھا کہ ایک انسان جو مختلف چیزوں سے مل کے بنا ہے, اس کے خمیر کے اندر ہی ایک اٹھان ہے, تو جب یہ دنیا میں آئے گا تو بہت سارے پرابلمز کھڑے ہو سکتے ہیں, کہیں فساد نہ کھڑا ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لفظ خلیفہ سے بھی یہ شبہ لگا تھا کہ شاید اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی اور انسان کی ضرورت کیا تھی. لیکن اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فرشتوں کے ظاہر کرنے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے دل میں جو بات آئی تھی انہوں نے اس کا اظہار کر دیا تھا, دل میں نہیں چھپایا. جبکہ بعض دفعہ انسان کچھ باتیں دوسروں کے بارے میں دل میں رکھ لیتے ہیں اور وہ دل میں رکھی ہوئی باتیں اتنی گندی ہو جاتی ہیں, اتنی سڑان پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر انسان بہت ہی زیادہ اپنے دل کو گندا کر لیتا ہے. اور چھپانے کی جہاں تک بات ہے تو چھپانا اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی نہیں چھپا سکتا کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ تم چھپاتے ہو، تو وہ چھپانا اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ سے نہ کوئی چھپا سکتا ہے اور نہ کوئی چھپ سکتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ جو بات کہی کہ انسان فساد پیدا کرے گا اور انسان کی وجہ سے دنیا میں کوئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو واللہ عالم بہتر تو یہی ہے کہ اس میں ہم بھی خاموشی رہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں کئی مختلف مقامات پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف وہی قصے قرآن پاک میں پیش کیے جو عربوں میں تھوڑے بہت معروف تھے۔ قرآن پاک قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن کوئی بھی قصہ اور کہانی اس حد تک پیش کی گئی جس حد تک اس میں سے عمل کی بات تھی، اور یہ چند قصے عربوں میں معروف تھے۔ کچھ تو انہوں نے یہود سے سنے ہوئے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے اور اپنے دور کے ریلیجس لوگ مشہور تھے، لوگ انہیں سے ہی فائدہ اٹھاتے تھے جب بھی کبھی ان کو ضرورت پیش آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی قصے کو یا کہانی کو پورا کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کس لیے کہا؟ کہ ہم اس بات سے اپنے لیے نصیحت لے سکیں۔ اور پھر یہی بات فرشتوں نے اپنی اس بات میں بھی کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ آپ حکمت والے بھی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد سے اگر آپ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنا لیں، آیت نمبر 34، اس کا اگر آپ ٹاپک لکھ لیں کہ فرشتوں کو جھکا دیا، اب یہاں سے آدم علیہ السلام کے اس قصے کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی علمی برتری ثابت کروائی، اور آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے جو آدم کی تو ضرورت کے تھے لیکن فرشتوں کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اور اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے، یہ جو لفظ پیچھے گزرا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو بس ایک علم دیا ہوا ہے، جیسے میکائیل کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا صرف حکم دیا ہوا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ستائے گئے اور لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، تو اس وقت وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ملک الجبال ہوں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر مامور کیا ہے، اور اگر آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں۔ اس سے آپ کو فرشتوں کی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا کہ فرشتے کتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ دو پہاڑوں کو بھی ملا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت اس آفر کو قبول نہیں کیا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس دین پہ لے آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ کلی تھا۔ یہاں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر لیجیے گا کہ علم الآدم الاسماء کلہا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ڈسکور ہونے والے سارے علوم آدم کی روح یا آدم علیہ السلام کے ڈی این اے میں ڈال دیے تھے۔ تھوڑی سی بات شاید جو لوگ سائنس اسٹوڈینٹس ہیں وہ سمجھ سکیں کہ آج ہماری جسم کی پوری معلومات جو ہوتی ہیں وہ ڈی این اے، تین لفظ ہیں، اس کے اندر سیو ہوتی ہیں۔ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں، اگر کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو بات ایک چھوٹی سی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، یعنی مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا آپ کو پرزا ایک دکھے گا لیکن اس میں کئی گھنٹے سما سکتے ہیں نا، کمپیوٹر کی کتنی میموری اس میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کے اندر ہمارے بالوں کا رنگ کیا ہوگا، ہمارا فلاں فلاں، یہ سب موجود ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ڈسکور ہونے والے علوم آدم کے ڈی این اے میں یا آدم کے جسم میں ڈالے، اب آہستہ آہستہ وہاں سے ڈسکور ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا دیکھیے کہ سمپل بات ہے کہ سب سے پہلا جو علم نکلا تھا وہ آگ کا تھا، کہ لوگوں نے اتفاقاً ایک پتھر کو اوپر سے دوسرے پتھر پہ گرتے دیکھا، دونوں کی رگڑ ہوئی، اس سے چنگاری نکلی، تو ان کو احساس ہوا کہ اچھا، قریب جا کے دیکھا تو حرارت تھی، بس وہ دن تھا کہ اس کے بعد وہ کھوج میں لگ گئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آگ ڈسکور ہو گئی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن نے درخت سے سیب گرتا ہوا دیکھا اور اس نے گریویٹی کو ڈسکور کیا۔ تو اس میں آج جو علم ابھی نہیں بھی آئے، مثلا آج کتنے علوم ہیں، اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کا سلیبس دیکھیں تو کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، زولوجی اور لمبی لمبی لسٹیں ہیں، اور ابھی قیامت تک جتنی ڈسکوریز ہونی ہے اس کا سیڈ، اس کا روٹ جو تھا اللہ تعالیٰ نے آدم کو دے دیا، تبھی تو وہاں سے نکل رہا ہے نا، کیونکہ وہ مین سورس تھے۔ تو بہرحال جو چیز مین میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد آگے بھی پیش کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے بعد اور فرشتوں میں انسان کی ایک فضیلت بڑھانے کے بعد اب دوسری طرف پیش کرتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اور نان مسلمز کرتے ہیں یہ سوال، خاص طور پہ جب اسلام پہ نظریں لگی ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیز پہ نظر ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو بندہ نقص چننے کے لیے بیٹھتا ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرتا ہے. تو باس نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے بقول جب اللہ تعالیٰ ایک ہے تو کل نہ ہم نے کہا کیوں ہے؟ ہم تو جمع کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو یہ ہوتا تھا کل تو، میں نے کہا. ٹھیک ہے، تو اس کے دو جواب آپ دے سکتے ہیں. پہلا جواب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی ہم کا صیغہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، قلنا، فعلنا، جعلنا وغیرہ وغیرہ، تو ان سے مراد اللہ تعالیٰ نے وہ کام فرشتوں کے ذریعے سے کیا. جیسے کوئی مثال دینی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی مثال نہیں، لیکن ہماری سمجھ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں. جیسے کوئی بادشاہ اپنے کام فورسز کے ذریعے، آرمی کے ذریعے کرواتے ہیں، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی فورسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فورسز کے ذریعے چونکہ کرایا اس لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا. یہ ایک تفسیر ہے. نمبر ٹو ڈال کے دوسری تفسیر لکھیں گے آپ کہ یہ نہ جو ہے، ہم جو ہے، یہ تکریم کا ہے، عزت کا ہے. کبھی کسی بادشاہ کو آپ بات کرتے دیکھیں تو بادشاہ اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا حکم. بعض دفعہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کو جمع میں یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. کوئی کہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تھوڑا معیوب لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری تفسیر یہ کہ یہ نا جمع کا نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے زیادہ ہونے کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور تکریم کی بات ہے. للملائکۃ، فرشتوں کو کہا. کیسے کہا؟ اس کی تفصیلات آپ آگے جا کے سورۃ صافات ہے غالباً، اس میں پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو ایک دم زنجیروں کے چلنے کی آواز آتی ہے. جیسے زنجیریں کھسٹتی ہیں نا، اس طرح کی آواز آتی ہے، اور اس کی دہشت سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ پڑھیں گے آپ غیب کے معاملوں میں، لیکن جب بنائتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرشتے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کی بات سنتے ہوئے کہ ان کو ہوش نہیں آتا. پھر جب ان کے دلوں سے خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. آج ہم بھی تو اللہ ہی کی بات پڑھتے ہیں، کیا قرآن پاک کے لفظ سنتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا اس وقت ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچیں ہر چیز سے بے نیاز ہوتی ہیں؟ قرآن پاک سے محبت اپنی جگہ، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے دل کے اندر خشیت اور خوف کا ہونا لازم ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ بھی پھر صرف قصوں کہانیوں کی کتاب رہ جاتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ساری باتیں پتہ ہیں، اب ہم اور کیا سنیں اور اب ہم کیا سیکھیں؟ لہذا دل میں خشیت لازمی ہے. کیا کہا؟ اس جدو، سجدے میں گر جاؤ. اب اس جدو کا لفظ ہم پیچھے دیکھ چکے، سجدہ ظاہری سجدہ بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف سجدے کا مراد جھکنا بھی ہے. یہاں جو معنی سے لگ رہا ہے وہ لٹرل سجدہ ہے، یعنی پروسٹریٹ کے معنوں میں کہ تم آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ. اب کیسے تھا وہ سجدہ؟ نہ اس کی ضرورت تھی، نہ اللہ نے بتایا کہ کیا وہ ہماری طرح تھا، ہاتھوں کو نیچے رکھنا، ناک کو لگانا، ماتھے کو لگانا. واللہ عالم، بس اللہ کا حکم تھا. کس کو کرو؟ لی آدم، آدم کو کرو. ایک دم کان کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ ہو، آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، یہ تو بھائی شرک ہو گیا. تو بات سنیے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھو تو قبلے کو سجدہ کرو. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھنے کا حکم ہے، آدم کی جگہ وہ لگا دے. ہوتا سجدہ اللہ کے لیے ہے، لیکن ڈائریکشن طے کرنے کے لیے ہم اس طرف منہ کر لیتے ہیں. اس وقت بھی ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم اللہ کے حکم سے اس طرف سجدہ کر رہے ہیں. خدا نخواستہ خانہ کعبہ یہاں سے اٹھا بھی لیا جائے تو بھی مسلمان اسی ڈائریکشن میں سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو شرک کا جو شبہ تھا پہلا تو دور ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ جو آدم کو سجدے کا حکم ہے تو پھر آج ہم بھی قبروں والوں کو سجدہ کر لیں اور پیروں کو کر لیں. تو پہلی بات ہے کہ اصل حکم اس ہستی کو نہیں ہوتا, اللہ کے حکم کو ہوتا ہے. جس اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, اسی ذات نے ہمیں منع کر دیا کہ آدمیوں کو یا انسانوں کو سجدہ نہیں کرو. اور اس کی دلائل موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کے آگے جھکنا یا سجدہ کرنا اس کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کرو. بس بات اتنی ہے, لیکن اس کی اجازت نہیں. بعض لوگوں نے اس کو اپنی زبان میں شوہر کو مجازی خدا کہنا شروع کر دیا, جو کہ بالکل غلط بات ہے. کوئی مجازی خدا نہیں ہوتا. صرف بات بتائی کہ شوہر کے حق کتنے ہیں. چونکہ عورتوں کے مزاج میں عموماً ناشکری ہوتی ہے تو کہا کہ وہ مرد جس کے بلبوتے پہ تم اتنا راج کرتی ہو, پھر اس کے سامنے تم بڑا کیوں بنو؟ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو تمہیں کہا جاتا, لیکن نہیں ہے. اور بہت ساری اس پہ دلائل موجود ہیں, آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورت کہف میں جب ہم پہنچیں گے اللہ کی توفیق سے, تو وہاں اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بھی بات ہو جائے گی کہ کیا حکم ہے اسلام کا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور وہاں جا کے کیا معاملات کرنا, اس کو وہاں دیکھیں گے. بس یہ اللہ کا حکم تھا. آدم ایک جہد تھے جیسے آج خانہ کعبہ ہے. دوسرا اس کا معنی اس جدولی آدم کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ آدم کے لیے متی ہو جاؤ. کیوں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی. انسان کی حیثیت اس دنیا میں ایک حاکم کی ہے, ایک بادشاہ کی ہے. اب ایک انسان اکیلا تو سارے کام نہیں کرے گا نا, اس کام کے لیے فرشتوں کی مدد کی ضرورت تھی. تو گویا کہ یہاں فرشتوں کو کہا گیا کہ دیکھو اب تم نے آدم کے فائدے کے کام کرنے ہیں, بارشیں برسانی ہیں, فصلیں اگانی ہیں, ہواؤں کو چلانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو گویا کہ ماں تحتی میں دینے کا ایک تصور بھی ملتا ہے ادھر سے کہ اپنی مرضی مت کرنا, آج کے بعد آدم کے فائدے کے کام کرنا. یہ بالکل ایسی ہوتا ہے کہ جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہے کہیں جا رہا ہو, پیچھے سے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو بڑا بنائے اور اپنے گھر کی میڈز یا فلاں فلاں جو بھی خدمت گار ہے ان کو کہے کہ دیکھو اب میں تو جا رہی ہوں, میرے بعد اب تم نے اس کی بات ماننی ہے, جو یہ کہے گی وہ کرنا ہے. تو نامینیشن کا ایک معنی ہے, یعنی اسائن کرنے کے معنوں میں. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا, کوئی سوال دکھا بیچ میں؟ نہیں. فسجدو, پر سجدہ کر لیا. نہ پوچھا وائے, کیوں, کب تک, وجہ, کمزوری, دس دیٹ, نہیں. فسجدو کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کی عادت ہی کیا ہے کہ لا یعصونا, وہ نافرمانی نہیں کرتے, اور جو کام کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں. فرشتوں کے خمیر میں, خمیر کہتے ہیں یعنی ان کی اصل میں, ان کے مزاج میں نو کہنا نہیں ہے, اللہ نے ڈالا ہی نہیں. یہ ایسی جیسے آپ کی مشین, آپ مشین کے اندر کوئی چیز ڈالیں, جو ہی بجلی کا سوئچ آن کریں گے مشین چل پڑے گی. وہ آپ سے نہیں پوچھے گی کہ آپ نے اس میں دودھ ڈال کے بلینڈ کر رہے ہیں یا اس میں لسی ڈال رہے ہیں یا آپ اس میں فروٹ ڈال رہے ہیں. بہت ہوگا آپ نے غلط چیز ڈالی ہوگی تو مشین خراب ہو جائے گی. مشین نہیں پوچھے گی آپ سے, بس وہ آپ کے بٹن دبانے کی دیر ہے چلنے لگے گی. فرشتوں کے اندر بھی کراس کوشچننگ نہیں. ہاں جو شروع میں اندیشہ تھا وہ بات ہم کر چکے کہ اس وقت کوئی انکار مراد نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کی بات تھی. ہم ایک دفعہ لٹرلی کر لیتے ہیں, پھر کچھ چیزیں ان آیتوں میں جو رہیں گی وہ بعد میں ہم کریں گے. سجدہ کر لیا, فسجدو, سب نے کر لیا, جمع کا لفظ ہے یہ, سب نے کیا. الا ابلیس, مگر ابلیس نے نہ کیا. یہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک تو جتنی کہانی تھی اس میں کریکٹرز کیا تھے, ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی, دوسرے آدم تھے اور تیسرے فرشتے تھے. یہاں سے اب تیسری مخلوق کا تذکرہ, ابلیس. ابلیس نے انکار کیا. یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں سورت القحف میں آپ پڑھیں گے, کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. اور باقی جگہوں کو سب کو ملا کے جب ہم بات کریں تو ابلیس بنیادی طور پہ کون تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس طاؤس الملائکہ کے نام سے معروف تھا. طاؤس الملائکہ یعنی تھا اصل میں جن, شیطان کہہ لیں یا جن تھا, لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا. لو کیلپر کا شخص تھا لیکن ہائی سوسائٹی میں بیٹھنے لگا, اور جو ہی موقع آیا اپنی اصل کھول گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اوپر اوپر سے روب ڈالنے کے لیے بہت پڑھے لکھے بن رہے ہوتے ہیں اور ایسی جگہوں میں جا کے بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. طبیعت کے اندر کوئی ایسا گنوارپن ہوتا ہے کہ جو نکلا نہیں, جو ہی اپنے خول سے نکلیں گے نا اسی میں آ جائیں گے. وہ محفل ختم ہوگی اس کے بعد اسی ٹون میں بات کرنے لگ جائیں گے جیسے پہلے کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. اس نے چونکہ عبادت کثرت سے کی, اس کا تذکرہ فرشتوں میں ہونے لگا. روایات میں اس کا نام عزازیل آتا ہے, عین زا الف زا حمزہ یا لام, جیسے عزرائیل ہوتا ہے نا تو را کو بھی زا بنا دیں, عزازیل نام آتا ہے. جب فرشتوں کو حکم ہوا, اب سوال پیدا ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم تو صرف فرشتوں کو تھا تو پھر آدم ابلیس نے کیوں کیا؟ پہلی بات, اس کی بھی دلیل آپ آگے جا کے قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھ کے حکم دیا. اس امر تکسر بنی اسرائیل میں آئے گا یہ انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کو بھی حکم دیا تھا. دوسری اس کی رائے یا دوسری تفسیر کیا ہے کہ فرشتے تو سمبلائز تھے اس وقت, فرشتوں کو ایک نشانی کے طور پہ یہاں پیش کیا گیا ہے. حقیقت میں کائنات کی ہر چیز کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم تھا, مسخر کا معنی ہے نا. تو چونکہ فرشتوں کو تھا تو آدم کو تو اس میں ابلیس کو خود ہی آ گیا, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ شیطان جو کہ بڑا تو بنا ہوا تھا لیکن مزاج میں آگ تھی, آگ غصے کو بھی کہتے ہیں. آج بھی یہی آگ انسان کو اللہ کے حکموں سے دور رکھنے کا سبب بنتی ہے. لہذا ہوا کیا کہ جب سجدہ کیا گیا تو ابلیس نے نہ کیا, ابا انکار کیا, سختی سے انکار کیا. پیچھے لفظوں میں ہم دیکھ چکے نا, شدت سے. واستکبر اور تکبر کیا, بڑا بننا چاہا. ایک لفظ ابا سے بھی بات سمجھ میں آ گئی, لیکن آگے تکبر کی بات کر کے اصل وجہ انکار کی بتا دی کہ انکار کیا گیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے کیوں کہا, وکان من الکافرین, اور تھا ہی وہ کافروں میں سے. اس کا ایک یہ مطلب بنتا ہے, کانا کا جو لفظ ہے نا عربی میں ہے کے لیے بھی آتا ہے اور تھا کے لیے بھی آتا ہے. انگلش میں سن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آتا ہے اور واز کے لیے بھی آتا ہے. پیچھے اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور تھا ہی وہ کافروں میں سے, اشارہ ہے اس کے ماضی کی طرف کہ اس کا تو مزاج ہی کفر والا تھا, یہ تو بس چند بڑے لوگوں میں اور پڑھے لکھے دینداروں میں بیٹھنے لگ گیا تھا, ایک بات ہوئی. اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ نہیں, تھا تو اچھا, یعنی عبادت کی ہوئی تھی, کثرت تھی, لیکن ہو گیا اس حکم سے کافر. کیا پتا چلا؟ ایک سجدے کا انکار ابلیس کو کافر بنا گیا. ذرا سوچئے, ابلیس کا جرم کیا تھا ادھر؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا, بار بار کہہ رہے ربی, آگے آپ پڑھیں گے کہے گا کہ مجھے ڈھیل دے اور مہلت دے. رب کو مانتا تھا, اللہ کو بھی مانتا تھا, عبادت بھی کرتا تھا, بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں, یعنی جو بھی وہاں اس وقت کا دور تھا, کہ ہر جگہ اس کے سجدوں کے نشان تھے. لیکن اس کا جرم کیا تھا کہ اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا, رب کو مانا لیکن رب کی نہیں مانی. آج یہ کفر ہو رہا, آج کے دور کا کفر ہے, کیونکہ دیکھیں کافر کا لفظ آ گیا. عموماً جہاں لفظ کافر آتا ہے, ڈس بلیور آتا ہے, فوراً ہم کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں اللہ کو. نہیں, جس طرح ایک انسان اللہ کی ذات کو نہ مان کے کافر ہو جاتا ہے, اسی طرح وہ اللہ کے حکم کو نہ مان کے بھی کافر ہو جاتا ہے. اس کو کفر العمل کہتے ہیں. تو لہذا یہ کافر ہو گیا, پیچھے پڑ گیا, نافرمان تھا. ایک سجدے کا انکار ابلیس کو جنت سے نکلوا گیا. ذرا سوچئے, ہم بھی اپنے سجدوں پہ غور کر لیں. صرف ایک سجدہ تھا اور تھا بھی آدم کو, تھا اللہ کا حکم. اور جب انسانوں میں سے انسان کئی سجدے ضائع کر دے جو ہوں بھی اللہ کی ذات کو, تو کیا پھر اسی جنت میں جائیں گے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ بعض دفعہ ایک نو انسان کی پچھلی ساری ہاں کو ضائع کر دیتی ہے. آپ 10 گھنٹے لگا کے لکھتے جائیں, 20-25 صفحے لکھ لیں کمپیوٹر پہ, اور ایک غلطی سے چاہے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں, آپ کی ساری فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی. بس آپ کیسٹ چلاتے ہیں, ریکارڈ کریں, اور غلطی سے آپ وہاں خالی بٹن دبا دیں اور اس پہ کچھ پلے نہ کریں تو ساری واش ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاں بھی انسان کی نیکیاں اسی طرح ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, واش ہو جاتی ہیں. تو لہذا یہاں پہ یہ بات پوری ہوئی کہ اصل کھل گئی. ہر بندہ اپنی اصل دکھا جاتا ہے. یہاں بالکل وہی کہانی آ گئی کہ جو ہمارے سامنے آئی. اب ذرا ہم اس آیت میں سے کچھ چیزوں کو مزید دیکھیں گے. یہاں تک بات واضح ہے؟ بالکل سمپل ہے نا. آیت کے ساتھ ساتھ رہے آپ رہے. صرف مجھے فکر ان لوگوں کا جو لکھتے نہیں ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں بس. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ کی میموری اتنی شارپ ہے کہ آپ بعد میں صرف حافظے سے اپنے اسائنمنٹس کریں گے. غلط لکھیں, صحیح لکھیں, پھر ایسا سب کو خود ہی عادت ہونے لگے گی. ٹھیک ہے, ورنہ پھر بعد میں آپ کو بہت ہی مشکل ہوگی اور آپ سوچیں گے ٹو مچ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت کے اندر جو کچھ باتیں ہمارے لیے مزید تھوڑی سی سمجھ آنے کے قابل ہیں وہ کیا ہے. سورۃ ہجر آیت 29 میں اور سورۃ سواد آیت نمبر 72 میں آتا ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب میں آدم کی تخلیق پوری کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ملائکہ کو سجدے کا حکم کیوں دیا؟ کیا اس کی ضرورت تھی؟ نہیں. دیکھیے سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تعبدی سجدہ, عبادت کا سجدہ, جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں نا. یہ ہر دور میں اللہ ہی کے لیے رہا. عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے. دوسرا ہوتا ہے تعظیمی سجدہ. تعظیم کہتے ہیں عزت کو. پہلے دور میں جائز تھا, اب جائز نہیں ہے. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یوسف میں, حضرت یوسف کے بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا تھا. پہلے دور میں یہ جائز تھا, جیسے بہت ساری باتیں پہلی شریعتوں میں جائز تھیں, اب جائز نہیں رہی. تو یہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا, عظمت دینے کے لیے یا عزت دینے کے لیے تھا. دوسرا ایک سوال اٹھتا ہے کہ سجدے کی حکمت کیا تھی, کچھ اور کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو یاد رکھیے کہ سجدے کی حکمت عاجزی سکھانا تھی, سرنڈر کرنے کے لیے یا مسخر کرنا تھا فرشتوں کو آدم کے لیے کہ آج جیسے یہاں ظاہری طور پہ جھکے ہو تو کل اس کے تابع ہو جانا. کیونکہ خلافت کی بات ہے نا, اور جو خلیفہ ہوتا ہے جب لوگ اس کی بات ہی نہ مانے تو وہ اپنا کام کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو موافقت سکھائی تھی کہ کل وہی کام کرنا جس سے آدم علیہ السلام کو فائدہ ہو. اور سورۃ الکہف کی آیت 50 ہے, اب ریفرنس آپ نوٹ کر سکتے ہیں. کان من الجنی ففسق عن امر ربہ, وہ جنوں میں سے تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. ٹھیک ہے, تو گویا کہ وہ تھا ہی جنوں میں سے. اور فرشتوں کی خوبی کہ وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں, انکار نہیں کرتے. یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم بھی ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے یہ قصہ آخر میں ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شیطان نے جو ڈھیل مانگی تھی وہ کیوں مانگی تھی؟ الا یوم یبعثون, دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک, یعنی دوسرے سور تک یہ ڈھیل میں ہے. تو یہاں ابا واستکبر کی بات ہے نا, تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 اور سورۃ سواد کی آیت نمبر 76 ان دونوں میں آتا ہے اس کی وجہ, واستکبر کی وجہ کیا تھی؟ اس کا وہ جملہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. دیکھیے انا کیا ہے نا ایگو، ایگو کا شکار ہو گیا تھا. وجہ کیا دیتا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، پھر ایک اور بات اس حصے سے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا فرشتوں سے افضل ہونا. یہ بات ہر دور میں بہت ہی لوگوں کی بحثوں کا حصہ رہی کہ کیا انسان بہتر ہے یا فرشتے بہتر ہیں. بعض نے کہا کہ معراج کے موقع پہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ بھی لے جایا گیا جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے، تو لہٰذا فرشتے جو ہیں وہ کم درجے کے اور انسان اعلیٰ درجے کے. کچھ کہتے نہیں فرشتے گناہ نہیں کرتے اس لیے وہ اعلیٰ. تو دیکھیے یہاں اس آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان تین مخلوق آتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن پہ زور دیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، کچھ ان میں ول پاور نہیں ہے، انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، شیاطین یا جنات کہہ لیں وہ برے کام کرتے ہیں، انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتا ہے اگر اچھے کام کرے، اور انسان فرشتوں سے کمتر ہو سکتا ہے اگر وہ شیطانی کام کرے. اپنی اصل کے اعتبار سے انسان مٹی کا ایک پتلا ہے، اچھے کام کرے گا تو فرشتوں سے بہتر ہو جائے گا، برے کام کرے گا تو فرشتوں سے کیا باقیوں سے بھی نیچے جائے گا. اس کا تذکرہ آپ سورت 3 ہے غالباً کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین تقریم میں پیدا کیا تھا لیکن وہ اس کے بعد نیچوں سے نچلا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جو سجدے کی بات جو ہوئی تھی وہ آیت نمبر 100 ہے سورت یوسفی کی، خر لہو سجدہ، اور گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں سجدے کی جگہ سلام، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ، اور معانقہ جو گلے ملتے ہیں، حق دینا جس کو کہتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے لیکن باقی چیزیں اس کی اجازت اب نہیں رہی. ایک چھوٹا سا عمل جو لوگوں کا دیکھا گیا وہ کیا ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح جھکتے ہیں کہ جیسے رکوع میں جانے کی کیفیت ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ رکوع اور سجدہ نماز کا حصہ ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک میں رکوع بول کے پوری نماز مراد لیا گیا، سجدہ بول کے بھی نماز لیا گیا. تو ہر وہ چیز جس سے شک شبہ پڑے اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. تو لہٰذا بعض دفعہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں لیکن عادتن کر دیتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد ضرور ہمارے عمل میں فرق آنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو سجدے کی بات ہے، اب ایک اور اس پہ سوال اٹھا کے اس کا ہی جواب دوں گی کہ ٹھیک ہے انسان کو تو سجدہ نہیں کر سکتے، تو کسی انسان کی تصویر کو سامنے لگا کر پھر اس کے آگے سر جھکا لینا یا اس کے لیے سجدے میں جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تصویر سازی کہہ لیں یا مجسمہ سازی کہہ لیں، تو اس کا بھی وہی حکم ہے. جس طرح کسی زندہ یا مردہ انسان کے آگے نہیں جھکا جا سکتا، اسی طرح اس کی شبیہ یا اس کی تصویر کے آگے بھی نہیں جھکا جا سکتا. اور اسلام جو مجسمہ سازی کو اور تصویر سازی کو ناپسند کرتا ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اسی سے شرک پھیلا. انشاءاللہ آگے جہاں موقع آئے گا آپ کو تفصیل پتہ چلے گی کہ دنیا میں شرک پیدا ہونے کی وجہ تصویر سازی تھی، اسی وجہ سے اس کو منع کیا گیا. پھر اسی اس وجہ سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے آقاؤں سے یہ فرمایا کہ اپنے غلام کو عبد نہ کہا کرو، جیسے غلام ہے تو کوئی اس کو کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بندے رب کے ہیں. عبد کا لفظ ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے. میں نے یہ بات کیوں چھیڑی عبد کہنے کی، کہ بعض کلچر ایسے ہیں خاص طور پہ پنجابی کلچر میں شوہر کو بندہ کہتے ہیں. سنا بھائی، آپ کا بندہ، کس کا بندہ ہے؟ ویسے عورتیں چاہتی تو یہی ہیں کہ شوہر بندہ ہی ہمارے بن جائے. ہاں، تو آج کے بعد نہیں کہنا، کوئی کسی کا بندہ نہیں، اللہ ہی کے بندے. ٹھیک ہے، غلامی اللہ کے لیے ہے، نہ اس کے رسول کے لیے، نہ دوسرے انسانوں کے لیے. تو یہ ٹاپک ادھر پورا ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ آتی جائیں گی, لیکن دو حصے آپ آدم علیہ السلام کی کہانی کے پڑھ چکے. یہاں تلاوت سنیں گے.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
اب آگے ہم دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا تیسرا یعنی آخری حصہ اب شروع ہوتا ہے, جو بنیادی طور پہ اب یہاں سے ایک اور ٹاپک ہوگا. آپ چاہیں تو آیت نمبر 35 سے 37 اس کو ٹاپک دے سکتے ہیں, جنت میں داخلہ, تیسرا اعزاز. ابھی تک دو دیکھ چکے ہم, فرشتوں کو جھکانے والا اور اسی طرح علم دیا گیا. اب تیسرا اعزاز ملے گا جنت میں داخلہ. اسی طرح ہم کریں گے, پہلے آیتوں کو ساتھ ساتھ ہلکا سا ٹچ کر کے پھر اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو اپنے لیے نکالیں گے. وکھلنا, اور ہم نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. یا آدم, اے آدم, صرف آدم کو پکارا. کیا اسکن, رہیے, ٹھہریے, سٹے کریں. کون؟ انتا, تم, آپ. وزوجک, اور آپ کی بیوی. کون تھی یہ؟ حوا تھی. یہ کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے پیدا کیا, ان کو تنہائی کا احساس نہ ہو اس وجہ سے. ڈیٹیل بعد میں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ. کہاں داخل ہوں؟ الجنہ, جنت میں. یہ کون سی جنت تھی؟ کیا یہ وہی جنت ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی آخرت کے لیے کے بعد, قیامت کے بعد, یا یہ کوئی دنیا پہ باغ تھا, یا کوئی تیسری جنت تھی؟ تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا, کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, باقی رہ گئی بات کہ وہ جنت تھی تو وہاں سے پھر نکالے کیوں گئے؟ اللہ کا پلان ہی ایسے تھا. ٹھیک ہے, ہاں, قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کا جنت کے بارے میں یہ قانون ہے کہ ایک دفعہ جس آنکھ نے جنت کی کوئی نعمت دیکھ لی پھر وہ نعمت سے محروم نہیں ہوگا, لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کا یہ پلان نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. بس کہا کہ اس سے نکل جاؤ. جب اس جنت میں رکھا تھا تو اس کے بارے میں سورۃ طہٰ کی آیت 118 اور 119 سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا تھا. اِنَّ لَكَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَدْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَى. یہاں آپ کے لیے ساری آسائشیں موجود ہیں, یعنی نہ آپ کو بھوک لگے گی اور نہ آپ برہنا ہوں گے, یعنی اریانی نہیں ہوگی, اور یہ کہ نہ یہاں آپ کو پیاس تنگ کرے گی اور نہ دھوپ ستائے گی. تو یہ کوئی بھی جنت ہو سکتی ہے, اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ وکلا, اور کھائیے آپ دونوں. کون دونوں؟ آدم اور ان کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام. من ہا, اس میں سے. ہا کیا ہے ادھر؟ الجنہ. فوراً اس کے ضمیر کھینچیں آپ, جیسے ہا سے آپ ایک ہلکا سیرو لے کے جنہ کے اوپر لگا دیں تو آپ سمجھ جائیں گے اس جنت سے. کتنا کھاؤ؟ راغدن, کھلا, کثرت سے کھاؤ, وافر کھاؤ, رغبت سے کھاؤ, جیسے راغبن, اسی طرح راغدن, خوب اچھا کھاؤ. کہاں سے کھاؤ؟ ہائی سوشی تما, جہاں سے تم دونوں چاہو. ہاں بس ایک چیز ہے, کیا؟ ولا تقربا, نہ آپ دونوں قریب جائیں. کون دونوں؟ آدم اور حوا. کس کے قریب نہ جائیں؟ ہاذہ الشجرہ, اس درخت کے. ہاذہ میں ہی جو ہے شجرہ کی وجہ سے مؤنث ہے, یعنی اس درخت کے قریب نہ جائیں. یہ کون سا درخت تھا؟ شجر ممنوع, یعنی وہ درخت جس سے منع کر دیا گیا. اگر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, پھر آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے, ایک نہیں بلکہ دونوں ظالم ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ حکم تو پورا ہوا, آگے کیا ہوا؟ اگلی آیت 36, فَأَزَلَّهُمَا, پس بہکایا یا پھسلایا ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ آدم اور حوا کو. ازلہ کا لفظ ہوتا ہے بلا ارادہ پھسلنا, یعنی نہ آدم کا ارادہ تھا نہ حوا کا تھا, بس بلا ارادہ پھسل گئے. کس نے پھسلایا؟ شیطان نے. کون سا شیطان تھا؟ وہی شیطان جس کو ابلیس کہا گیا. کہاں سے بھی لایا انہا اس سے. انہا سے پھر دو باتیں لی جاتی ہیں, ایک تو مراد ہے کہ اس درخت سے پھسلایا جس سے منع کیا گیا تھا, اور بعض کہتے ہیں اللہ کے حکم سے پھسلایا, یعنی جو اللہ نے کہا تھا اس کرنے سے پھسلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فأخرجهما, پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو, کس میں سے؟ مما کانا فی, جس میں وہ دونوں تھے. کون دونوں تھے؟ آدم اور حوا. کس میں تھے؟ جنت میں. اس نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ وقلنا, اور ہم نے کہا, کس نے؟ اللہ تعالی نے, احبتو اتر جاؤ. احبتو خبوت, اوپر سے نیچے گرنا, یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ اب تم سارے یہاں سے اتر جاؤ. بعدکم لبعدن عدو, تم میں سے باس باس کے دشمن ہو گئے. کون کس کا دشمن ہو گیا؟ پہلی بات, شیطان انسان کا دشمن ہو گیا, اور دوسری بات, انسانوں میں ہی انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. بعض رشتے بھی ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوتے ہیں. سورۃ تغابن کی آیت 14 میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو, یعنی کہ ان کی محبت تمہیں اللہ کے حکم سے دور نہ کر دے. ٹھیک ہے, تو کون کس کا دشمن ہے؟ پہلی بات, شیطان انسان کا دشمن ہے, اور دوسری بات کہ انسانوں میں سے بھی بعض انسانوں کے دشمن ہے. سورہ فاطر آیت 6 میں بھی آتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, بس تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. اب کیا ہوا؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو, نکل جاؤ. کہاں سے اترو؟ جنتوں سے نیچے آؤ, یا آسمان سے نیچے زمین پہ آ جاؤ. کیا ہوگا؟ بعض میں سے بعض دشمن ہے. یہ جو پہلا اهبطوا ہے نا, اس کا حکم لکھ لیں, پھر آگے بات آئے گی تو واضح ہوگی. کہاں سے اترو؟ جنت سے آسمان دنیا پہ آ جاؤ. دو دفعہ اهبطوا کا لفظ آئے گا اس میں, آپ دیکھیں گے. پہلا اهبطوا کیا تھا؟ جنت سے آسمان دنیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہارے لیے زمین میں. کس کے لیے؟ کم کا لفظ آ گیا اب یہاں. آدم اور حوا تو دو تھے, لکما ہونا چاہیے تھا, ڈیول نہیں یا جمع. مطلب یہ کہ آدم, حوا اور ان کی پیدا ہونے والی اولاد, اس لیے یہاں لکم جمع ہے. فِي الْأَرْضِ, زمین میں. مُسْتَقَرٌ, ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ, اور فائدہ اٹھانا ہے. کب تک؟ الٰ حین, ایک وقت تک. کون سا ہے یہ وقت؟ قیامت کا وقت. اب لکھیں گے الہین, کیا ہے؟ قیامت تک کا وقت ہے جس کے اندر ایک انسان دنیا میں آئے گا. اب یہاں تک آپ دیکھیے کہ ان ساری باتوں کو دیکھیں تو اصل میں یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو رہا ہے. جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی, فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدے کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت دے دی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹرائل ورژن تھا, اور جو عموماً فری ہوتا ہے. آج کے دور میں اس اصطلاح کو آپ جانتے ہوں گے, کوئی نیا پروڈکٹ آتا ہے مارکیٹ میں, کمپیوٹر پہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو کہتے ہیں 30 days trial, 10 days trial. شروع میں فری دیتے ہیں, پھر جب آپ پسند کرتے ہیں, یوز ٹو ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ لینا پڑتا ہے, وہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. ایک قسم کی یہ ٹرائل تھی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آدم کو وہ جنت دکھانا چاہتے تھے جو عمل صالح کے بعد ملنے والی تھی. اب آج اس ٹرائل کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی شخص موت کے سفر سے گزرے بغیر اس جنت کو نہیں دیکھ سکتا. کسی کو اللہ جنت خواب میں دکھا دے, اللہ کی مرضی ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جنت ایسی ہے. سورت سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہاں بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں. آیت کو دوبارہ دیکھیں گے کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک, اب عربی نہ بھی سمجھے نا تو اردو جملے سے بات کو سمجھیے گا. جہاں تک جنت میں رہنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہیں. الگ الگ خطاب ہے, پہلے کہا آدم کو ہے اور شادی کا بیوی کو بھی لے جائیں. لیکن اس کے بعد جو باقی لفظ آ رہے ہیں کلا تقربا, اس میں دونوں کو ایک ہی ساتھ پکارا جا رہا ہے. اردو میں ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی کسی عورت سے کہے کہ آئیے آپ بھی ادھر اپنے شوہر کے ساتھ رہ لیجئے, اس گھر میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیے. پھر اس کے بعد دونوں کو اکٹھا خطاب کر کے کہا جائے آپ فریج میں سے جو چاہیں کھائیں, آپ جہاں مرضی بیٹھیں, بس اس کمرے میں نہ جائیے گا. ٹھیک ہے, اب فرق کیوں ہے؟ مفسرین نے اسے ایک بڑا دلچسپ نقطہ نکالا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ رہیں اور ساتھ بیوی کو رکھیں, اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بیوی کو گھر دینا یا اس کے رہنے کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آئیے؟ یعنی مرد کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے رہنے کا انتظام کرے. ٹھیک ہے, لیکن عورت اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر کھا پی سکتی ہے. بات سمجھے؟ کتنے لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے؟ یعنی جہاں رہنے کی بات تھی تو شوہر کو کہا آپ اس کو رکھیں, آپ ذمہ دار ہیں اس کے رہنے کے. اب یہ تو ہو گئی, عورت کو آنر مل گئی کہ دیکھا میاں کا ذمہ داری ہے کہ مجھے رکھیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر تو میاں کا ہے, تو پھر کیا کھانے سے پہلے فون کروں کہ میں فریج میں سے ایک اورنج کھا لوں, کیا میں ایک بریڈ کو بٹر لگا کے کھا لوں؟ تو نہیں. کھلا ہے سو جتنا کہ عورتیں اس پہ عمل کرتی بھی بہت زیادہ ہیں. مرد بےچارے تو وہی کھاتے ہیں جو ہم ان کے آگے رکھ دیں گے, اور دل چاہے تو رکھے, نہیں تو کہیں گے آپ لے آئیے گا بازار سے, ہاں, یا وہ آپ کو کہیں گے آپ لے آئیے گا, ہاں. تو بہرحال اس سے مرد کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے. لیکن بیوی جہاں سے چاہے جو چاہے کھا سکتی ہے. رغتن کا جو لفظ ہے نا, یہ نعمت اور رزق جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہ ہو, اس سے جنت کی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں کھانے محنت سے نہیں ملیں گے, کیونکہ دنیا میں انسان محنتیں کر چکا ہے, اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ ہی نہ ہو. یعنی خوب کھاؤ, کسی محنت کی ضرورت نہیں, کوئی فکر نہیں. دنیا میں کھانا پاس ہو تو غم یہ لگتا ہے کہ موٹے ہو جائیں گے, ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, شوگر ہائی ہو جائے گی. دنیا اصل میں لذت کی جگہ ہے ہی نہیں. ہم لینا چاہتے ہیں نا تو خوار ہوتے ہیں, ہم جتنا ایک چیز کو لیتے ہیں اتنی دوسری سامنے آتی ہے. اصل جو لذت کی جگہ ہے نا وہ جنت ہے. یہ دنیا تو ٹرائل ورژن ہے, اس میں وہ ساری آپشنز نہیں ہوتی جو ریئل ورژن میں ہوتی ہیں. اس لیے اس دنیا سے بس گزرتے ہوئے گزر جاؤ اور ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ساری جنت حلال تھی, کھاؤ پیو, ہاں بس اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ تھی جنت کی ایک حرام کردہ چیز. اپنے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری جنت حلال تھی سوائے ایک درخت کے, اور شیطان نے اسی پہ حملہ کر دیا. آپ کہیں گے ہائے کیسے تھے, نہ جاتے تو اچھا تھا نا. اچھا, بعض لوگوں نے اس پہ بھی سوال کیا کہ یہ درخت تھا کس چیز کا, اور ہمارے ہاں ایک بڑی معروف روایت پیش کی جاتی ہے کہ یہ گندم کا تھا. آپ بتائیں کہ وہ کون سا دنیا کا حصہ ہے جہاں گندم درختوں پہ اگتی ہے. جب آپ کو لفظی وضاحت کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ شجر کہتے ہیں اس درخت کو جس کا تنا ہو. تو گندم جو اگتی ہے اس کے تو خوشے ہوتے ہیں, تو وہ گندم تو ہو ہی نہیں سکتی. اور دیکھیے تاویلات پھر کیسی لوگ کرتے ہیں نا. میں نے لوگوں سے یہ بھی بات سنی ہے وہ پھر گندم ہے, اس کے کھانے کے بعد پھر ٹوائلٹ یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ جنت میں نہ کریں یہ استعمال. کتنی بےتکی بات ہے نا بھائی. کوئی بھی تھا, آپ کو کیا لگے, اللہ کا حکم تھا. اصل میں یہ آدم کو سکھانا مطلوب تھا کہ جیسے آج اس جنت میں جانے کے بعد ایک جگہ سے روکا گیا نا, تو دنیا میں جانے کے بعد بھی کچھ چیزوں سے روکا جائے گا. اچھا, اب آپ کہیں گے کیا صرف ایک ہی تو چیز تھی نا منع, تو رک جاتے. لیکن ذرا آج غور تو کیجئے, اس پوری کائنات میں صرف چار چیزیں حرام ہیں, ہر چیز حلال ہے ہمارے لیے. سورت مائدہ میں آپ پڑھیں گے, آگے بکرا میں بھی آئے گا اگلے پارے میں انشاءاللہ. یعنی آج اتنی چیزیں اگر آپ لسٹیں بنائیں نا, گروسری کی, کھانے کی, پینے کی, سبزیوں کی, مسالوں کی, دودھ کی, پھر بٹر کی چیزیں, پھر فلاں, سب کچھ حلال ہے سوائے چار چیزوں کے. وہاں پڑھیں گے. پھر بھی شیطان انہیں چار میں اٹکاتا ہے بندے کو. اس کی عادت کیا ہے کہ انسان سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو اس کو اللہ تعالی کی نظروں سے نیچے کر دے. اور ہوتا کیا کہ اسی وجہ سے ایک انسان اللہ کی نعمتوں سے ہٹ جاتا ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور بات آگے دیکھیے, فَأَزَلَّهُمَا, بہکایا ان دونوں کو. اس سے کیا پتا چلا کہ آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا تھا, جبکہ ایک معروف بات جو بنی اسرائیلی روایتوں سے پیش کی جاتی ہے اور کرسچینٹی کے ایک بہت معروف عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ آدم کو بہکانے کا سبب حوا بنی تھی. سنی بھی بات, اور بعض نے تو یہاں تک اسی وجہ سے اس کو پیریڈز کی پین ہوتی ہے یا پیریڈز کی جو تکلیف ہے یہ ایک عذاب کے طور پہ رکھی گئی. یہ من گھڑت باتیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا, ان دونوں کو شیطان نے بہکایا, تو گویا کہ اسے اس چیز کا رد ہو گیا کہ عورت نہیں ذمہ بنی تھی, ذریعہ بنی تھی, بلکہ دونوں کو بہکایا گیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہم بڑے شوق سے اپنے آپ کو وومن کہتے ہیں, یہ کیا, یہ تو WOOMEN ہے نا, اصل میں یہ WOWMEN تھا, وہ کہتے ہیں تباہ کرنے والی اور مین کہتے ہیں مین کو. آپ اس وومین کا ترجمہ کریں تو مرد کو تباہ کرنے والی, یہ اسی وجہ سے ٹائٹل دیا گیا. اور آج آپ پڑھیے بائبل کے اندر یہی کہانی ہے, ایو کے بہکانے کی وجہ سے آدم نے پھل چکھا. ایو کہتے ہیں وہ ہوا کو, اس کی وجہ سے عورت حقیر ہے اور واٹ ایور, تو ایسی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک بڑی زبردست بات ہے جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی, اور وہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس دنیا کا علم تھا نا, وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اس کے باوجود شیطان کے شر سے نہیں بچ سکے. اس سے کیا پتا چلا کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے ٹرک سے بچنے کے لیے انسان کو علم وحی کی ضرورت ہے. انسان جتنا دنیاوی علوم میں پڑھتا جاتا ہے اتنا شیطان کے ہاتھوں میں ترنی والا بنتا جاتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ فلاں تو اتنا سمجھدار ہے, فلاں تو انٹلیکچوئل ہے, فلاں تو اتنی اچھی بحث کرتا ہے, وہ تو اتنی اچھی انگلش بولتا ہے, وہ اتنی اچھی اردو بولتا ہے. نہیں, دنیا کی کوئی تعلیم آپ کو شیطان کے وار سے نہیں بچا سکتی. اور یہ جو لفظ ہے نا ازلہما, زلہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے لغزش, مسٹیک, سلپ کرنا, جیسے آپ چلتے چلتے پاؤں سلپ کر لیتے ہیں. ازلال کہتے ہیں کسی کو لغزش دینا, یعنی آدم اور حوا کو شیطان نے لغزش دی. تو اس سے پتا چلا کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا اور کیا ہوا, نکلوا دیا اس میں سے. مما کا نفی فی ہی سے مراد ہے جنت کی نعمتوں میں, یعنی جس نعمت میں تھے اس میں سے نکلوا دیا. چھوٹا سا ایک سوال یہاں اٹھتا ہے جس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی یہ آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا, اللہ نے تو جنت میں اس کو نہیں رکھا تھا. تو بات یہ ہے کہ شیطان کو کسی کو بہکانے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ وسوسے ڈال سکتا ہے. وسواس الخناس, سورت ناس میں ہم پڑھتے ہیں, باہر رہ کے بھی اس میں ڈالا ہوگا. اور سورت العراف میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ وقاص وہما, اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں. کیا, انی لکما لمن الناصحین, بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. اس سے لگتا ہے کہ آمنا سامنا بھی تھا. تو کیسے پہنچا, مفسرین کہتے ہیں کہ نعمتوں کے اعتبار سے جنت میں وہ نہیں جا سکتا تھا لیکن وسوسے ڈالنے کے لیے وہ کہیں بھی جا سکتا تھا, شکل بدل کے چلا جائے واللہ عالم, لیکن اپنا کام کر گیا. پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا کہ ہم جنت سے نکل جائیں. پہلے دن سے اس نے قسمیں کھائی ہیں, اس پہ شیطانی رویوں پہ سورہ آراف میں بات ہوگی, اور وہ اس میں کامیاب ہے. اور کمٹمنٹ کتنی ہے, ابھی کہا کہ اللہ میں ان کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے, اور فوراً کام کر دیا. ہمارا حال کیا کہ ہم دعوے کرتے ہیں اور دعوے کر کے جا کے سو جاتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے. یعنی کوئی کام کرنا سیکھے تو شیطان سے سیکھے. وہ ایک بڑھیا تھی تو وہ ہر ایک کو اچھا ہی کہتی تھی, کوئی بھی ان کو برا نہیں لگتا تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ اماں ایک دن تم تو شیطان کو بھی اچھا کہنے لگ جاؤ گی, تو کہیں گی اور کیا, دیکھو اللہ نے جو کام اس کے ذمہ لگایا کتنا اچھا کر رہا ہے. تو وہ کام تو اپنا کر رہا ہے نا. جس طرح شیطان برائی کے کام کرتا ہے یا انسانوں کو جنت سے دور کرنا چاہتا ہے, اسی طرح اگر ہم نیکیوں کے کام کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں خیر ہونے لگے نا. تو اس طریقے سے آدم اور حوا جو تھے وہ جنت سے نکالے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ بات پیش کر کے اب آخری حصہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آیت نمبر 38 سے 39 اس کا آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں کہ اب دوبارہ جنت میں کیسے جائیں. اس کا جواب ہے, اس کو ہم پڑھیں گے پھر اینڈ پہ پوری بات کو پائل اپ کریں گے انشاء اللہ تعالی. فتلقى آدم من ربه, پس سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں, پس سیکھ لیے کچھ کلمے رب سے آدم نے. وہاں کیا تھا؟ علما, سکھائے اللہ نے, اب آدم نے خود سیکھے. گناہ ہوا, سورۃ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ جو ہی آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل چکھا تو آدم علیہ السلام کی یہ جو سر کے بال تھے وہ جنت کے ایک درخت میں لٹک گئے, اور آپ کے جسم پہ جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا. شرمندگی کی وجہ سے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے, کیونکہ حیا جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے, فطرت میں حیا ہے. بے لباس ہونا جو ہے نا یہ فطرت کے خلاف ہے, یہ جانوروں کی خو ہے. جو لباس پہنتا ہے, جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے, اصل میں وہ فطرت اور نیچر کے قریب ہے. اب وہاں آدم علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا کیا, اتنی نہ شکری کہ اتنا کچھ ملنے کے بعد میں تجھے ناراض کرنے والا بن گیا. شرمندگی ہوئی, اللہ تعالیٰ سے پوچھا, بلکہ اس پہ ایک روایت بھی آتی ہے, عربی کی کوٹیشن تھی پوری اس میں, کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح بات چیت کی کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا لیکن میں نے کیا کیا, اور کیا اللہ تعالیٰ تیرا نام رحمان نہیں, تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہے, کیا تو توبہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. یعنی اس طریقے سے شرمندگی کا احساس رکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کچھ کلمے سیکھ لیے. آدم و آدم من ربہ, اپنے رب سے, کلمات ان چند باتیں, کون سے تھے یہ کلمے؟ یہ سورت الاعراف ہی کے اندر آتے ہیں آیت نمبر 23 میں, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہ اور ہم پہ رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اس طرح فتاب علی, وہ اس پہ پلٹ آیا. توبہ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو توبہ قبول کرنا, اور جب بندے کی طرف سے آئے تو توبہ کرنا, اصل معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, لکھیے گا آپ, یعنی دہراتی اپنی بات کو, کہ جب توبہ کا لفظ انسان کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ میں توبہ کرتا ہوں, انی تبتو الیک, ہاں, تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر شرمندہ ہونا, ٹھیک ہے, جو گناہ ہوا اس پہ ندامت ہو اور شرمندگی ہو. دوسری چیز اس میں ہوتی ہے کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا, لیو اٹ. اور تیسری اس میں چیز ہوتی ہے آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا, ارادہ کرنا. ان تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں ہوتی. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ صرف زبان سے لفظ توبہ کہہ دینا یا توبہ توبہ کرتے جانا یہ اصل میں توبہ نہیں ہے. نجات کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہو. ان ندم التوبہ, ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے. اگر دل میں شرمندگی نہیں ہے نا تو آپ 100 دفعہ استغفار پڑھیں, وہ توبہ نہیں ہوگی. پھر فوراً اس گناہ کو چھوڑیں, پھر بھی نہیں چھوڑتے تو بھی توبہ نہیں. یہ تو ایسے ہی کہ آپ کہتے ہیں اب نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ پچھلا معاف کر دے. توبہ اور استغفار اپنے لفظوں میں کیا ہے کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, اور ساتھ کرتا بھی جائے. سوچیے ذرا, کوئی گھر گندا کرے, مٹی ڈال رہے, آپ اس کو ڈانٹے اور ساتھ کہتا ہے امی اب نہیں کروں گا, اور دوسرے ہاتھ سے پھر مٹی وہاں کارپیٹ پہ ڈالتا ہی جائے, آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ یہ توبہ نہیں ہوتی. اور تیسری بات ہے کہ آئندہ بالکل نہیں کرنا. یہ تین کام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کر دیتا ہے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ میں زمانے کے تینوں دور شامل ہو جاتے ہیں, ماضی, پاسٹ, شرمندگی کے ساتھ کہ اللہ میں نے کیا کیا, اتنے سال میں نے ایسے ہی گزار دیے, اتنی تیری نعمتیں کھا کے میں نے کتنی نافرمانیاں کی, بندے کا سر نہ اٹھے. دیکھیے, جس نے کسی کا جرم کیا ہوتا ہے, کسی کی چوری کی ہوتی ہے, اس کے سامنے سر نہیں اٹھتا. جس بندے کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے, پھر آپ سوچئے کہ ایک بندہ کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پتا نہیں ہے نا, اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر انسان حال سے اس کا تعلق ہے کہ اب فوراً چھوڑ رہے ہیں, لیو اٹ, ابھی اسپونٹینیسلی انسٹنٹلی فوراً سے پہلے چھوڑ دیا. اور تیسری بات مستقبل سے تعلق ہے کہ اب آئندہ بھی کبھی نہیں کروں گی. اور جب اس کا تعلق اللہ کی طرف آئے تاب علیہ, تو مطلب کیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میں کیا کروں؟ کہا وہی کرو جو تمہارے ماں باپ آدم اور حوا نے کیا, اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور اللہ سے معافی طلب کی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی گناہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ جرم کیا یا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, بس مجھے بخش دے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. سورۃ الانبیاء میں آپ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا بھی تذکرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت 78 میں آتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں اصل بات ہے انی کنت من الظالمین, اللہ میں ظالم ہوں. تو جب تک ایک بندے کو اپنے ظلم کا یقین نہ آئے اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا, کیسے؟ فتاب علیہ, یا پھر ایک چھوٹا سا نقطہ آ گیا, علیہ ہی آیا ہے اور ہی ہے اس کو. آدم کو بس معاف کیا, ہوا کو نہیں کیا. اگر گرامر کی اصطلاح سے دیکھیں تو فتاب علیہ ہی ماں آنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ مذکر بول کر اس میں مؤنث کو بھی شامل کیا جاتا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یہ تو نہیں کہا جاتا یا ایھا الذین آمنو والمومنات, اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں. تو اس کی ایک تو رائے یہی دی جاتی ہے کہ آدم کی توبہ ہی میں حوا کی توبہ کی بات کر دی گئی. دوسری اس کی ایک اور تفسیر کی جاتی ہے کہ عورت چونکہ پردے کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں تذکرہ اس کا عیب چھپانے کی وجہ سے کیا. اچھا, پھر اس کے بعد جو یہ بات آتی ہے نا, اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو فرق پتا ہونا چاہیے تابہ اور تواب کا. تو آپ تواب اور تائب میں فرق دیکھیں گے. تواب کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا. امام قرطبی ہیں, بہت ہی پیاری ان کی کتابیں ہیں عربک لینگویج میں, تو وہ کہتے ہیں کہ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جیسے ان اللہ یحب التوابین, اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے, جیسے یہاں آیا ہوا تواب الرحیم. بندے کے لیے جب تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا, اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تواب لفظ زیادہ سٹرونگ ہے تائب کی نسبت. اس سے ایک بہت ہی پیاری بات پتہ چلی. کرسچینٹی کا ایک نظریہ ہے پارڈن کا, جانتے ہیں آپ کچھ اس کے بارے میں؟ کفارے کا نظریہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اس کے بعد پریسٹ کے پاس جاتے ہیں اور توبہ خریدتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں معافی بکتی ہے, پارڈن خریدتے ہیں. جتنے پیسوں کی توبہ خریدنی ہے خرید لو. اور وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی ان سے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے. یہ آیت اس کی بھی دلیل ہے کہ انہ ہو التواب الرحیم, گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. کوئی کسی دوسرے پیر, کسی بزرگ, کسی پادری, کسی بڑے سینٹ کے پاس جا کے اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکتا. پھر فرمایا کل نہ بتو منہ چمیا, ہم نے کہا اتر جاؤ سب اس میں سے. اب دیکھیے کہ پیچھے بھی گزر چکا نا احبتو. پہلا اخبات کیا تھا؟ جنت سے آسمان دنیا پہ آئے. اور دوسرا ہے اب اخبتو جو آیا یہ ہے کہ اب آسمان دنیا جو ہمارا پہلا آسمان ہے وہاں سے زمین پہ آئے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تکرار کے لیے, شدت کے لیے اس حکم کی کہ بس نکل جاؤ. منہا جمیا, سب کے سب نکل جاؤ. اب یہ کون نکلے؟ اخبتو ہے نا تو جمع ہے. اب چونکہ آپ نے بھی گرامر نہیں پڑھی نا تو آپ کو فرق نہیں لگتا, لیکن اردو ترجمے سے تو سمجھ آتا ہے نا کہ تم سب نکل جاؤ. تو یہاں تو پھر آدم اور حوا ہوتے تو یہ آنا چاہیے تھا کہ کل نہ بتا, تم دونوں نکلو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ پھر آدم بھی گئے, حوا بھی گئی, ساتھ ہی شیطان کو بھی زمین پہ پھینکا کہ جاؤ اب تم سارے وہاں آپس میں نپٹو. کیونکہ پیچھے کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تو لہذا سب کو دنیا میں نکال دیا. فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا، پھر اگر یا جب، يَاتِيَنَّكُم، پہنچے تم کو. کم کون ہے؟ سبھی کو پہنچتی ہے، آدم حوا اور ان کی نسلوں کو، اور شیطان تک بھی آتی ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتا. مِنِّي، میری طرف سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہدایت کا سورس اللہ کی ذات ہے. مِنِّي، اِنَّ الْهُدَى هُوَ الْهُدَى، ہدایت اللہ ہی کے پاس ہے. کوئی اور دوسرا کوئی پیکج نہیں دے سکتا کہ اس کو فالو کرو گے تو ہدایت والے بن جاؤ گے. ہدن، ہدایت یعنی شریعت، اسلام، کتابیں. پھر فمن تبی ہدایا، پھر جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ کوئی ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یہاں دو دفعہ لفظ خدا کا آیا ہے، آگے بھی آئے گا. 17 معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں خدا. یہاں نہیں لکھاؤں گی، سارے پریشان ہو جائیں گے، آگے جا کے لکھا دوں گی انشاءاللہ. اور ہر جگہ مختلف معنوں میں آتا ہے کہ جب میری طرف سے ہدایت یعنی کتابیں آئیں گی، پھر جس نے ہدایت کی پیروی کی تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. یعنی آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا، نکل جاؤ اس میں سے. کیوں اترو؟ کیا سزا تھی؟ یہاں چند غلط فہمیوں کا ازالہ لازمی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کا آنا سزا کے طور پر نہیں تھا. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بات کہ سزا پہ آئے تھے، اب بھگت رہے ہیں. سزا نہیں تھی، دیکھیں اللہ نے معاف کر کے بھیجا. پہلے لفظ گزر گیا کہ فتاب علی، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے منصوبے کی تکمیل. انی جائل فی الارض خلیفہ، ان کو پیدا ہی دنیا کے لیے کیا گیا تھا. تو اگر یہ سزا کے لیے ہوتا تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہوتا، کیونکہ ساتھ ہی کہہ دیا نا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب آئے تمہارے پاس کوئی نصیحت تو مانو گے. یعنی اب جنت کا راستہ بدل دیا. پہلے تو بس ٹرائل پہ جنت مل گئی، ایک سوال کے جواب پہ جنت مل گئی. اب جنت میں جانے کا دا اونلی ون ٹریک، اونلی سنگل ٹریک، ایک ہی راستہ ہے. بہت سارے روٹس نہیں ہے کہ ادھر سے E6 نہ لی تو کوئی دوسری لے لی اور تیسری لے لی. ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیجئے، تبیہ ہداش. یہ دو لفظ ہیں اس میں، تبیہ اس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، گائیڈنس کی. ہر بندہ کہتا ہے میری گائیڈنس ہی ٹھیک ہے، ہر ایک کو جو بات سمجھ آتی وہ کہتا ہے یہی ہے اسٹریٹ پاتھ. کا نہیں، راستہ میرا ہے، میں بتاؤں گا. جو زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے بتایا، جو میں نے انسان کو سکھایا، وہی ہے اصل میں اس کے لیے ہدایت کی چیزیں. اس پہ چلے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، کوئی غم نہیں، خوف کوئی نہیں ہوگا انسان کو. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر سے ہوتا ہے. اور ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا. حزن ماضی کا ہوتا ہے، یعنی جو ایک دفعہ اس کتاب ہدایت پہ عمل کرنے لگ جائے گا اس کو نہ تو مستقبل کا غم رہے گا، کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، حتیٰ کہ اس کو اپنی آخرت کا بھی فکر نہیں رہتا. جو اپنے کام میں لگ جاتا ہے نا، جو کام اللہ نے اس کو دیا وہ کرتا جائے، اس کے بعد اس کو کسی تکلیف اور مصیبت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. اور رہ گیا حزن، پچھلی زندگی میں کیا کیا، ہائے کیا کیا، اس کا بھی غم نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کے راستے میں جو چیزیں وہ چھوڑتا ہے، اس کو اس کا بھی غم نہیں رہتا. عیش اور آرام اور راحت جو چھوڑتا ہے، اپنی نیند جو چھوڑتا ہے، وہ سب چیزیں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں. سورۃ یونس میں بھی آپ پڑھیں گے کہ الا ان اولیاء اللہ ہی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو کہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ خوف ہوتا ہے. آج انسانیت کو یہی دو جرمز لگے ہوئے ہیں. آج غور سے دیکھیں نا تو پورے گلوب کے اوپر یا تو فیئر ہے، ٹیرر ہے، خوف، کہیں جنگوں کا خوف، کہیں مال کی کمی کا خوف، کہیں کوئی اور فتنہ، کہیں کوئی ریڈیشنز کا خوف، کہیں بموں کا خوف، اور یا پھر اندیشے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں دنیا کے خزانے ختم نہ ہو جائیں، پانی نہ ختم ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. آج دنیا پیس کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے خطے موجود ہیں، ٹینشن فری زونز، انہوں نے اس کو فلی اس طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر پیور آکسیجن ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو اچھی ہے وہاں آپ جا کے سانس لیتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور وہاں داخل ہونے کے بعد گھنٹوں کے اعتبار سے وہ آپ کو چارج کرتے ہیں. ڈالرز میں آپ کو ایک ایک گھنٹے کا چارج کرنے پڑتے ہیں, اور کیا ہوگا جس کا دماغ ہی پریشان ہے وہ وہاں جا کے بھی کیا خوش ہوگا. چلے تھوڑی دیر بہل ہی گئے آپ تھوڑی فینٹسیز کے اندر, باہر آئیں گے تو وہی ہے. لیکن اللہ نے ہم سب کے سامنے خوش رہنے کا نسخہ دے دیا. اگر کوئی بندہ خوش رہنا چاہتا ہے نا, دیکھیے اصل خوشی جنت میں ہے, یہ دنیا کی چیز ہی نہیں ہے. جیسے آپ کہنا کہ یہ فلاں چیز تو ناروے میں ملتی نہیں ہے, کوئی باہر سے لے آئے تھوڑی مل جائے مہنگی مل جائے, کوئی بین نہیں کرتے گورنمنٹ کے, یہ چیز یہاں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اسی طرح خوشی دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. ہاں اللہ نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر, اس کی چھوٹی سی فری پیکنگ کہہ لیں یا دنیا میں ایک رکھیے کہ تم چکھو تو سے خوشی کے, اور وہ کہاں ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر میں اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے. جو خوشی اس کتاب سے جڑنے کے بعد ملتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں مل سکتی. ایک بندہ جب اللہ تعالی کی طرف آتا ہے تو اس کو اس کا بھی غم نہیں رہتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا اور پیچھے کیا ہونے والا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیا کریں کہ کتنے معنی ہوتے ہیں. ہم کا لفظ یحزنون کے ساتھ تو آیا ہے لیکن خوف ان کے ساتھ نہیں آیا. آیت کو دیکھیے, فلا خوف علیہم, ان پہ کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی, لیکن ولا ہم یحزنون یہ نہیں کہا کہ لا حزن علیہم, بلکہ ولا ہم یحزنون کرا. کیوں؟ اس لیے کہ شدت کی بات ہے, اشارہ کر دیا کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف اللہ کے دوستوں کے مقدر میں. جو بندہ اللہ کی طرف آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے غم کر دیں گے. اسی لیے سورت فاتر میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا. تو غم سے دور ہونے کے لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہتے تھے, پریشان رہتے تھے. کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے, پھر آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آخرت کے جو معاملات مجھے پتا ہے, اگر تمہیں پتا چلے تو تم جنگلوں میں نکل جاؤ, تم اپنے بستروں پہ لذت لینا چھوڑ دو. کیونکہ جس کو جتنی سمجھ آ جاتی ہے نا وہ اتنا تڑپتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں نا, وہ بڑے خوش ہیں, وہ مطمئن ہیں. انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ دیکھنا مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت مل جائے گی, لیکن اب جتنا قرآن کی طرف آئیں گے, جتنی اس کی معنی تفسیر سمجھ آئے گی, اتنی انسان کی زندگی میں فکر پیدا ہوتی ہے. اچھے تو ہم تب تھے جب کچھ نہیں جانتے تھے, برے تو اب ہم بنے جب ہمیں برائیوں کا پتہ چلا. دیکھیے نہ سمجھی بہت بڑی نعمت ہے. بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے نا, وہ میلا پھرے گندا پھرے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. لوگ اس کو دیکھ کیسے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کیا. اسی طرح وہ لوگ جو اس کتاب ہدایت سے دور ہیں نا, ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے خوش رکھتے ہیں, لیکن جتنا قرآن کی طرف آتے ہیں اتنا پتہ چلتا ہے. پھر شرمندگی, پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کیا کیا, پھر شرمندگی. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, کب آخری دفعہ میں اپنے کسی گناہ کو سوچ کے پسینے پسینے ہو گئی, شرمسار ہو گئی. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے ارکے انفیال کے. یعنی گناہوں کی شرمندگی سے جو مجھے پسینہ آیا اللہ نے اس کو چن لیا. فتاب علی, اللہ بندے کی شرمندگی کو قبول کرتا ہے. اور جو بندہ گناہ کر کے ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑا برا ہے, اور جو گناہ کر کے پلٹ آتا ہے نا وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. ایک بڑی پیاری روایت ہے اللہ کے نبی کی, کل بنی آدم خطاءٌ, آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے بہترین خطا کار یعنی مسٹیکرز کون ہیں؟ جو توبہ کر لیں. تو ہم سب کے لیے اس پورے سبق میں یہی خلاصہ ہے کہ اب اگر جنت میں جانا ہے تو دو راستے ہیں. پہلا راستہ ہے اپنے پچھلے گناہوں پہ شرمندگی کا. آج جا کے اگر دو نفل پڑھ کے رو سکے نا اللہ کے آگے کہ اللہ اتنی دیر سے کیوں پتا چلا, اور پچھلے کے گناہ کو یاد کر کے روئیں, اتنا روئیں اتنا روئیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور دوسرا اس کا راستہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. اس کتاب ہدایت کو پکڑ لیں, ہاتھوں سے پکڑیں, دانتوں سے پکڑیں, یا آپ کے ہاتھوں سے پھسلے گا, آپ کو لگے گا بڑا مشکل ہے, میں نہیں سہ سکتی, میں نہیں برداشت کر سکتی, میرے سے اتنا صبر نہیں ہوتا. بس جب پھسلنے لگے پھر پکڑ لیں کہ نہیں, یہی میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اور انشاءاللہ جب برائی کا یا بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو اس وقت پھر ایک انسان اللہ کی رحمت سے اس کی طرف آنے لگتا ہے. ورنہ والذین کفروا, اور جو کفر کریں گے, وکذبوا بآیاتنا, اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے, اولئک اصحاب النار, وہ آگ میں جانے والے ہیں, ہم فیھا خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو ایک طرف جنت میں جانے کا راستہ اور دوسری طرف تکذیب کا راستہ ہے. جو جہاں جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادھر ہی جانا آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے. حقیقت میں جنت کا راستہ نفس کشی کا راستہ ہے. ایک دفعہ اس راستے پہ چڑھ گئے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ لذت ملے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. یہاں تلاوت سنیں گے.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے لگی آپ سب کو آج کی تفسیر؟ الحمدللہ مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگی. اور کس نے فرسٹ ٹائم سنی ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ؟ ویسے تو ہم نے سنا ہی ہوتا ہے, مطلب اس طرح نا, مطلب کسی نہ کسی سے یا اس طرح اپنے بکس میں اور کچھ نہ کچھ. جی الحمدللہ, جی بالکل بہت اچھا لگا. صحیح, اچھا جی ایسے کرتے ہیں, مجھے ہم پوائنٹس میں کرتے ہیں جلدی جلدی. آیت مطلب سٹارٹ میں دیکھیں, آدم کا ذکر آیا ہے, آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. الحمدللہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم سنا ان کو ڈیٹیل سے, اور جو لوگ آپ لوگ کوشش کیجئے گا, جو لوگ خود بھی سن رہے ہیں اور جو لوگ ابھی رجسٹر نہیں ہیں ان کو, جو لوگ سن رہے ہیں ویسے ایز اے لسنر, تو وہ کوشش کریں کہ ضرور ضرور اس کو لیں, کیونکہ آپ خود اس چیز کو لیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساتھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا سیکھا ہے اسے؟ جی آپ نے اس میں سے کیا لیا ہے, آپ نے لیے کیا لیسن لیا ہے؟ استاذہ جی نے بہت اچھے طریقے سے پرپز آف دنیا, جی توبہ, ماشاءاللہ الحمدللہ, اور آدم علیہ السلام یعنی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد, بالکل آدم کی تخلیق کا مقصد, شاباش, بالکل الحمدللہ. کیونکہ ہم پوائنٹس میں بات کریں گے, کیونکہ ڈیٹیل میں تو مجھے خود بھی بہت دل کرتا ہے ڈیٹیل سے بات کریں, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو ہم مین مین اس میں سے پوائنٹ لیتے ہیں. جی اللہ کا حکم کی امپورٹینس مل گئی ہے, بالکل جی الحمدللہ, اور ہمیں وہ چیزیں سکھائیں جو پہلے نہیں تھی, اور ہمارے آنے کا مقصد ہمیں بتائے, بلیس کیا انٹروڈکشن ملا, تکبر کی نفی ہوگی. جی الحمدللہ صحیح. جی اور ہدایہ آف اللہ الحمدللہ صحیح. جی پر ہمیں جو اس میں جو ذکر آیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے کہ کون سا علم جو ہے آدم علیہ السلام کو سکھایا, فرسٹ علم کی نعمت دی گئی. جی الحمدللہ. کون سے علم کی دی؟ دنیا کا علم. بالکل جی الحمدللہ صحیح. اس کا کیا مقصد ہے, دنیا کا علم کیوں ہمیں دیا گیا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں استاد نے بڑے ڈیٹیل سے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں نا, کیوں بتائے گی ایک ایک چیز کا, اس کا کیا مقصد تھا؟ ادھر اللہ کو اور اللہ کی حکم کو فالو کرنا ہے. بالکل الحمدللہ صحیح. جی ضرورت تھی اس کی. بالکل جی الحمدللہ. کیونکہ دنیا میں ہی بھیجنا تھا نا آدم علیہ السلام کو. الحمدللہ جی صحیح. جی ابھی دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں ایک تو ہمیں حضرت آدم, اچھا آدم علیہ السلام کی آپ کو جو بھی جتنا آپ نے ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے, آدم علیہ السلام کے جو ہے کریکٹر سے ہمیں کیا لیسن ملا ہے؟ کیونکہ اینڈ تک تھوڑا سا جائیں گے نا, آدم علیہ السلام نے ان سے غلطی ہوئی تو ان کے لیسن سے ہمیں کیا, ہاں جی ایک آداب ملا ہے تاکہ انسان کو شعور آئے اور دین کو سمجھنے میں آسانی ہو. جی الحمدللہ. اخلاص تعظیم. جی بالکل. ریپینٹنس. جی بالکل ٹھیک الحمدللہ. اور کیا تھی؟ توبہ. شاباش. بالکل یہ جو سب سے مین پوائنٹ ہے نا توبہ کا بھی, دیکھیں یعنی کہ غلطی ہو جاتی ہے, یہ ہمارے لیے اس کی میں بہت بڑا لیسن ہے نا کہ جی نصیحت تھی کہ انسان سے چاہے کتنی بڑی سے بڑی غلطیاں ہو جائیں لیکن وہ اگر سچے دل سے توبہ, اس میں توبہ کے لحاظ سے جو استاذہ جی نے بتایا تھا کہ توبہ کے لیے جو تھری کنڈیشن جو استاذہ جی نے بتائی ہیں وہ مجھے بتایا, غلطی پر نادم ہونا اور پھر دوبارہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے دل سے توبہ کرے. ہاں جی علمی برتری الحمدللہ صحیح. جو تھری پوائنٹس مجھے بتائی جلدی جلدی توبہ کے جو تھے, ایک تو دل سے توبہ کرنا جی اور فیوچر میں ٹھیک صحیح ٹھیک گناہ کو چھوڑ دینا, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور اپنے کیے پر جو ہے شرمندگی کرنا. بالکل جی یہ تین چیزیں اور اللہ سے بالکل گناہ کو گناہ سمجھنا الحمدللہ صحیح. اور ہم نے بھی اب سچے دل سے ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم سے تو جو ہو گئے استاد نے بڑا اچھے طریقے سے ہمیں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا نا, تو ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے جی آئندہ کے لیے چھوڑ دینا ہے. بالکل اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیتا رہے. اچھا جی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے تو انہوں نے ندامت کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کو دعا ہے وہ ابھی سورہ راف میں آگے آئے گی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنغفرن. بہت اچھی دعا ہے یہ ضرور, اگر آپ سورہ راف میں سے بعد میں آپ ضرور اس میں سے کھول کے دیکھ لیجئے گا, بہت زبردست ہے. اگر اس کو آپ بعض تو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اگر ہم اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جی ندامت گناہ چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ. بالکل جی الحمدللہ صحیح. جی اور اس میں ہمارا تھوڑا سا ایک اور بھی ذکر کر لیتے ہیں. جی ساتھ میں آدم علیہ السلام کے ان کی وائف کا بھی ذکر آتا ہے. استاذہ جی نے یہاں پہ بہت اچھا ذکر بتایا تھا نا, ہمیں بیوی کے لحاظ سے ہمیں کتنے اچھی انہوں نے بات بتائی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے کیا سمجھ آئیے, عورت کے لحاظ سے کیا سمجھ آئیے, ہمارا کیا کریکٹر اس میں تھا تھوڑا سا بتائیں گے, ہلکا سا جو ایک ٹچ دیا استاذہ جی نے. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی بتائیں گے. جی کیا آئی ہے سمجھ آپ کو؟ کہ اکیلے نہیں تھے. ہاں جی کمپنی ہے حضرت حوا جو ہے زاریہ نہیں تھی گناہ کا. بالکل جی ذریعہ نہیں بنی تھی گناہ کا. بالکل یہ سب سے بڑی بات تھی کہ بعض پر جیسے مطلب بتاتے ہیں جی آدم علیہ السلام جی عورت کی غلطی کی وجہ سے, حالانکہ دونوں کو پسلا دیا گیا, دونوں کا ذکر وہ ماں کا ذکر آتا ہے نا. اور ابھی اچھا جی ایک اور چیز جو سازہ جی نے کہا تھا کہ ہمارا دنیا میں ایک مقصد کیا ہے, کیوں تخلیق کا مقصد کیا تھا, یہ تو ہمیں اب کلیئر ہو گیا نا. شیطان واز ریسپانسیبل. جی بالکل شیطان جو ہے اس نے جو کیا ہے یہ ہمیں اس چیز کے لیے ورگلایا تھا. ٹھیک ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں, یہ ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھا تھا, پہلی آئی تھی اس کی. جی
بالکل جی الحمدللہ اللہ کی عبادت صحیح ایز ہیومن بینگ آر گیون ول پاور بالکل الحمدللہ جی جی ابھی ایسے کرتے ہیں جی کوئی اور چیز جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو کلک کی ہو مجھ سے شیئر کریں گے آپ لوگ جی تشکر کائنات ہاں جی فرشتوں کا ادب اللہ سے عبادت ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی آخر میں جو ایک اس نے ایک جی جو چیز بتائی استاذہ جی نے لاسٹ آیت میں تھا فَقُلْ نَخْبِتُ مِنْهَا یعنی کہ ہم نے کہا یہاں سے تو جب کہ تمہارے پاس میری ہدایت آ گئی ہے تو اس سے ہم نے کہا نسل در نسل اللہ کی عبادت جس مقصد کے لیے پیدا کیا بالکل جی ریپینٹنس ٹو اللہ الحمدللہ صحیح ٹھیک ہے جی ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے اچھا یہ لگا کہ اللہ کے تین متعلق میں کیا فرق ہے بالکل جی ٹھیک ہے جنت کا راستہ نفس خوشی کا راستہ نفس خوشی کا بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے جی ابھی آپ کی بریک کا ٹائم ہے ہم بریک لے لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو ہے لیسن ہے آپ کی رسپانس سلیبریٹی کا پورا کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں جی آپ نے ابھی ایسے کرنا ہے یہ جو آپ کو لیسن ہے یہ جو ہم نے ابھی تسلیم بہت زبردست ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے صبح ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم جو کلاس اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو تفصیل تو ابھی ایسے کرتے ہیں آپ لوگوں کی بریک ہے ابھی 12:35 ہونے ہیں آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے 12:50 تک ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا للعمل كتاب الله ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا هذا القرآن يوحدنا
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي تراتي للقراه وأضيء أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك
لبيك اللهم لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسے آپ سب لوگ الحمد للہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت تفسیر آپ لوگوں نے تفسیر کا سیشن کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ بالکل فریش ہو کے آئے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اس نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا خوبصورت دن خوبصورت کلاس کے ساتھ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے اگلے سیشن کے لیے ون ٹائپ کریں جی آپ لوگوں کو کس چیز کا انتظار ہے کل ہماری ایک چیز مس ہو گئی تھی انتظار ہے جی تجوید کا انشاءاللہ تعالی آج ہم دو لیسن اکٹھے کریں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 8-29 تو آپ لوگ اپنے مصحف کھول لیں اور ساتھ ساتھ ٹیچر کے ساتھ آپ لوگ ریڈ کریں جی آپ بے شک روم میں رہیے, آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں قرآن کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے, اس میں اردو ترجمے کے ساتھ اور اردو ہی تفسیر ہوتی ہے. اس وقت ہمارے جو ہے وہ تجوید سیشن ہے اور تجوید کی ٹیچر کے ساتھ ہم تجوید کی کلاس کریں گے. جی ہمارے استاد ہیں جو ہمیں پڑھاتی ہیں اور ہم ان کی ریکارڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں. جی یہ قرآن تفسیر کی کلاس ہے, شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبق نمبر 3 آیت 8 سے لے کر 20 سورۃ البقرہ. Lesson number 3, ayat number 8 to 20, Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يقول
ومن الناس من يقول
ومن الناس من يقول
ومن الناس من يقول
آمنا بالله
آمنا بالله
آمنا بالله
وباليوم الآخر
وباليوم الآخر
وباليوم الآخر
وباليوم الآخر
وما هم بمؤمنين
وما هم بمؤمنين
وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
إلا أنفسهم وما
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما
قالوا إنما
نحن مصلحون
ألا إنهم
هم المفسدون
ألا إنهم هم المفسدون
ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
مثلهم كمثل الذي استوقده نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق
حذر الموت
والله محيط بالكافرين
يكاد البرق
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا
كلما أضاء لهم مشوا فيه
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله
ولو شاء الله
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
ولو شاء الله لذهب بسمعهم
وأبصارهم
إن الله على
كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبق نمبر 4 آیت نمبر 21 سے 29 لیسن نمبر 4 آیت نمبر 21 to 29 سورۃ البقرہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اعبدوا
يا
أيها الناس اعبدوا
يا أيها الناس اعبدوا
ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا رزقا لكم
فلا تجعلوا
لله أندادا
أنتم
تعلمون
أندادا
وأنتم تعلمون
وإن كنتم
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله
إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا
ولن تفعلوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وبشر الذين آمنوا
وعملوا الصالحات
أن لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق
قالوا هذا الذي
رزقنا من قبل
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
وهم فيها خالدون
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا
فيقولون
ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون
عهد الله
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
ويفسدون في الأرض
أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله
وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن
سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاک اللہ خیر واسن جزا سسٹر زرین, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے ساتھ مل کے ریوائز کیا ہوگا. ایسا ہی تھا جی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی تجوید ٹیچر آپ کو لائیو کلاس لیں. نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے, تو اس لیے آپ لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ پڑھنے کی. ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی کر دے گا اور پریکٹس کرنا بھی آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ لوگوں نے لاسٹ ویک میں دیکھا کہ ان کو کافی ٹربل تھا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم پھر ایک دفعہ لائیو ٹیچر کے ساتھ تجوید کریں گے. اور اب اپنے اگلے سیشن کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت درس و تدریس کے آداب ہیں. کل ہم نے درس و تدریس کے آداب بھی نہیں کر سکے تھے کیونکہ کل ہمارے پاس تفسیر کافی لمبی تھی, ایسا ہی تھا نا؟ لیکن ماشاءاللہ بہت پر اثر تفسیر تھی, اس لیے ٹائم کا پتہ نہیں چلا. تو آج ہم درس و تدریس کے آداب کریں گے. آپ کے پانچ منٹ اوپر جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اس وقت کو آپ کے لیے بنائے. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنے نوٹس آپ لوگ ضرور لیجیے گا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب میں سے ہم اگلی بات کو شروع کریں گے. ہم نوے نمبر کی چیز دیکھیں گے, پوائنٹ نمبر 9, کہ ایک طالب علم کس طریقے سے علم سے زیادہ فائدہ لے سکتا ہے. نیند کم کرے, نفس کو آرام دے اور جسمانی ورزش کی عادت ڈالے. نیند کم کرے یعنی سونا کم کر دے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سونا کم کر دیں گے تو بہت ساری چیزوں میں ہم ویسے ہی اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں گے. جب کبھی ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں وقت نہیں ملتا یا وقت کم ہے یا صحت ٹھیک نہیں, تو اس کی بعض دفعہ وجہ اوور سلیپنگ بھی ہوتی ہے. جتنا زیادہ سوتے ہیں اتنی زیادہ نیند آتی ہے، جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنا زیادہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا رول بنا کے اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں کہ جتنا جو کام کریں گے اتنا ہی اس کو زیادہ کرنے کو دل کرے گا، اسی طرح جتنا پڑھیں گے اتنا اور پڑھنے کو دل چاہے گا، جتنا لکھیں گے اتنا اور لکھنے کو دل چاہے گا، جتنی عبادت کریں گے اتنی اور عبادت کرنے کو دل چاہے گا۔ تو لہذا اسٹوڈنٹ کو چاہیے، متعلم کو چاہیے کہ کم سویا کرے، بشرطے کہ اس سے جسمانی یا ذہنی تکلیف نہ پہنچے، اور دن رات میں 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے، یعنی یہ میکسیمم ہے، اس سے کم بھی سویا جا سکتا ہے، 6 گھنٹے ویسے ایک مناسب نیند ہوتی ہے۔ اگر حالت اس سے کم سونے کی متحمل ہو تو کم کر لے، متحمل مین اس کا بوجھ اٹھا سکے، یعنی جسمانی ضروریات، باقی ایکٹیویٹیز، تھکتے کتنا ہیں، دن میں کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہے انسان کی نیند کے اوپر۔ تو لہذا 6 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ بہت ہے، اس میں سے آپ مسلسل 6 گھنٹے نہ بھی سوئیں، دن کے اندر آدھا گھنٹہ اور کچھ اس طریقے سے ٹائم کو بدل بدل کے سوئیں کہ غفلت نہ آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب طبیعت کو کوئی فکر لگی ہوتی ہے نا، پھر نیند نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے اسلاف کا بھی یہی حال تھا کہ ان کو ایک دھن سوار تھی۔ میں نے کہیں ایک واقعہ امام بخاری کے بارے میں سنا تھا کہ ایک ان کے پاس رات کو ایک دفعہ کوئی مہمان بن کے آئے اور ایک رات ان کے ساتھ سپینڈ کی تھی، اور اس مہمان نے اگلے دن اس چیز کی شہادت دی کہ میں نے رات کو امام بخاری کو، مجھے ایگزیکٹ فگر اس وقت یاد نہیں، لیکن آلموسٹ 80 to 90 times جیسی کے اراؤنڈ ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دم سوتے تھے اور پھر ایک دم جیسے بدک کے بندہ اٹھ جاتا ہے نا، اٹھ جاتے اور مطالعہ شروع کر دیتے، پھر آنکھ لگ جاتی، پھر اٹھ جاتے، یعنی اسی کیفیت میں ان کی ساری رات گزر گئی۔ اور آج جو صحیح بخاری ہم سب لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اللہ کے حکم سے، آپ کو پتا کہ یہ اکثر حصہ اس کا راتوں کو لکھا گیا، چاند کی روشنی میں لکھتے تھے۔ تو نیند کم کرنی ہے، اگر طبیعت میں اکتاہٹ، آزردگی اور کمزوری محسوس ہو تو اپنے قلب اور ذہن کو آرام دینے میں کوئی حرج نہیں، ایسی تفریح گاہ میں چلا جائے جہاں اس کی حالت معمول پر آ جائے اور وقت کا ضیاع بھی نہ ہو۔ یہ بھی بات اہم ہے کہ طبیعت میں اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے، ہر وقت روئے روئے، بجھے بجھے ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، نہیں، کچھ آرام دیجئے۔ جس طریقے سے آپ کام کرنے کے قابل ہو جائیں اس طریقے سے کام کریں، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جب انسان علم کے ساتھ جڑتا ہے نا تو موسٹ آف دا ٹائم اس کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے، یا سن رہا ہے یا سنا رہا ہے، یا لکھ رہا ہے یا لکھا رہا ہے، یا بول رہا ہے یا سن رہا ہے، یہ سبھی کچھ ہے نا۔ تو اب اس وقت کے علاوہ وقت کے اندر اس کو ضرور کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی ایکسرسائز ہو، ورنہ پھر ایک اور پرابلم آ جاتا ہے کہ جی موٹاپا ہو گیا، ویٹ گین کر لیا، سستی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں بیٹھ کے پڑھایا یا پڑھا اور بس وہیں پہ پھر سو بھی گئے، سو کے اٹھے تو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا اور بس بیچ میں نمازوں اور کھانے پینے کے لیے اٹھے اور پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی سی لائف کے اندر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کو فریشنس کس طرح ہوتی ہے، کچھ کو ریڈنگ سے ہوتی ہے، کوئی کوئی بات دیکھ لیتے ہیں، کوئی سن لیتے ہیں، کہیں ملنے چلے جائے، کوئی بھی چھوٹا سا کام، کوئی ایسے گھر کے بیک یارڈ میں چکر لگائے جا سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی فائدہ مند ہیں۔ جسمانی ورزش کرے اور پا پیادہ چلنے کی، یعنی پیدل واکنگ جس کو بولتے ہیں، پا پیادہ چلنے کی مشقت اٹھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے زائد فضلات جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، بدن میں چستی اور نشاط پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور حلال ہم بستری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ ضرورت کے وقت اعتدال کے ساتھ ہو۔ کثرت سے بہت پرہیز کرے، اس سے ذہن کی صفائی اور طبیعت میں چستی پیدا ہوتی ہے اور زائد فضلات خارج ہوتے ہیں۔ البتہ کثرت جمع نقصان دہ ہے، اس سے قوت سماعت سننے کی طاقت اور بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت وین کمزور ہوتی ہے. انسان کے پٹھے یعنی مسلز بھی ویک ہو جاتے ہیں اور حرارت غریزیہ اور قوت ہاضمہ بھی مزحمل ہوتی ہے. حرارت غریزیہ کیا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے. ہاضمہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائجسٹو سسٹم. یہ بھی مزحمل مین اس پہ بوجھ پڑتا ہے. علاوہ ازیں اس کے علاوہ بہت سے امراض جنم دیتے ہیں محققین نے اور طبا یعنی جو طبیب ہوتے ہیں ڈاکٹرز کہہ لیں. ان کا خیال ہے کہ ضرورت یا مجبوری کے سوا عمل جمع کا ترک کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب طبیعت میں اکتاہٹ کا اندیشہ ہو تو اپنے نفس کو آرام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اکابر علماء اپنے شاگردوں کو بسا اوقات تفریح گاہوں میں لے جاتے تھے اور وہاں جا کر آپس میں ایسا ہنسی مذاق کرتے تھے جو ان کے دین یا عزت و ناموس کے خلاف نہ ہو. جی تو یہ تھی آپ کی اگلی ٹپ جس سے آپ علم کے میدان میں زیادہ اچھے کام کر سکتے ہیں. اور اس میں جو بنیاد بنی وہ دو باتیں ہیں، نیند کو کم کرنا ہے، نفس کو آرام دینا ہے اس طریقے سے کہ پھر کام کرنے کے قابل ہو جائے. بندہ مومن کی نیند بھی اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ اس نیند سے فارغ ہو جائے، فریش ہو تو کام کرے. یعنی آپ کی کوئی کلاس ہو، اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ اگر لیٹ جاتے ہیں ایسی کاؤچ پہ یا صوفے پہ کہ جسے غفلت بھی نہ آئے، اور بالکل ایسی نہ کریں کہ بیڈ روم میں جا کے پردے تان کے سو جائیں، پھر تو آپ کی وہ کلاس ہی مس ہو جائے گی. لیکن کلاس سے پہلے یا جہاں بھی آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا ہوتا ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ لوگ لیٹ جاتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالی اس سے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نیچرل لائف بہت اچھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کو گھر اور بچوں کی ذمہ داری دی ہے وہ عموماً مشکل لگتی ہے بعض خواتین کو، یا مشکل نہ بھی لگے تو بس جتلاتی رہتی ہیں، بچے ہیں، کام ہے، بزی ہیں. لیکن اگر غور سے دیکھیں تو یہ آپ کی صحت بھی ہیں. اگر آپ سارا دن ایک جگہ بیٹھے رہیں اور کوئی آپ کو ہلائے جلائے نہ، بلکہ آپ خود ہی آپ کو بھی کوئی ہی کر کے دے دے، تو آپ بہت جلدی اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے. تو زندگی حرکت کا نام ہے، تھوڑی موومنٹ ہونی چاہیے. ہر چیز کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. بہت زیادہ کسی چیز کو سر پہ سوار نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ جب انسان واک کرتا ہے تو اس سے اس کی پوری باڈی کے مسل جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. کہ اس کے برعکس آج کے دور میں جو موسٹلی سکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میرج. بی میری کیا کہتے ہیں؟ یعنی زندگی کھانا پینا اور شہوت کا نام ہو گئی. حالانکہ یہ اینیمل لیول ہے، انسان کا کام اس سے ہٹ کے. ضرورت کے مطابق تو وہ گھر کام کرے گا، دوسروں کو بھی خوش کرے گا، لیکن اس کا ذہن نہیں ہر وقت ان چیزوں میں رہے گا. اور خاص طور پہ جب انسان کے دماغ پہ ہر وقت جذبات طاری رہتے ہیں نا، تو وہ پھر شاعروں کی طرح یا دیوانوں کی طرح بس ایسے ہی بیٹھ کے تو جھومتا ہی رہتا ہے. اسلام ایک پریکٹیکل لائف سکھاتا ہے، ایک اسٹرانگ حرکت. آپ کے اندر حرکت ہے، آپ دوسروں کو حرکت میں رکھتے ہیں، ایک جوش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. حالانکہ خیر دونوں میں ہی ہے، کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، اور کچھ ہیں وہ خود بھی نہیں آرام سے بیٹھتے، دوسروں کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے. تو ہمیں دوسری مثال کو اپنے لیے چوز کرنا ہے. اگر ہم رات کو جلدی سوتے ہیں نا، تب دیکھیے کہ فجر کے قریب ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اس وقت کو یوز کریں، گولڈن ٹائم ہے آپ کے لیے. سارا دن وہ کام نہیں ہوتے جو سحری کے قریب یا فجر سے پہلے یا اس کے بعد کام ہوتے ہیں. سب سے برا ٹائم جو ہے وہ فجر کے بعد سونا ہے. اس کے لیے واقعی ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو اس عادت کا شکار ہیں کہ فجر کے بعد سوتے ہیں؟ رزق میں برکت نہیں رہتی حدیث کے مطابق، اور اس وقت میں برکت کا وقت ہے. وہ آپ سارے دن کے کام اس وقت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وقت میں سو جاتے ہیں اور آپ 11-12-1 بجے اٹھتے ہیں تو آپ کا سارا دن سٹریس میں گزرتا ہے اور کاموں میں برکت نہیں رہتی. فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے یا جتنا وقت آپ کو چاہیے اس میں اٹھ جائیں تاکہ پھر بعد میں آپ فریش رہیں، کیونکہ فجر کے بعد سونے کے بعد پھر یقین کریں سارا دن بوجھل سستی. کوشش کریں اپنے بچوں کو عادت ڈال لیں کہ وہ نہ سوئیں فجر پہ، ویسے تو چلے اٹھتے ہی ہیں نا اسکول کے لیے، تو ویکینڈ پہ بھی جاگے. اس کے لیے یعنی ایک تو ٹپس میرے ذہن میں جو میں خود پریکٹیکلی بھی آزماتی ہوں اپنے لیے، کہ فجر کے بعد اگر آپ کو نیند آتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فوراً نماز پڑھنے کے بعد اور اپنے اذکار تھوڑے جو نماز کے فوراً بعد کرنے کر کے پھر اٹھ جائیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں، بیڈ روم چھوڑ دیں. اگر آپ کہیں اچھا چلو بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، چند تسبیحیں بھی نہیں پوری کر سکیں گے اور آپ کو نیند آ جائے گی، وہ جگہ چھوڑ دیں. آپ اس کے بعد سب سے بیسٹ تھنگ، جو اگر آپ کا روزہ نہیں ہے نا تو آپ اس کے بعد ناشتہ بنا لیں. اگر روزہ ہے نا تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ پہلے سے کھا لیا ہوگا. لیکن اگر بعد میں کرتے ہیں نا تو فوراً، کیونکہ کھانا دے کے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر جب آپ سارے رات کے سوئے ہوتے ہیں نا تو اس میں شوگر لیول لو ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی نیند آتی ہے. جب آپ ایک دفعہ کھانے کی طرف آئیں گے نا ساتھ ہی ہنڈیا بھی چڑھا لیں، کاموں میں لگ جائیں، اس وقت اگر کتابیں کھولنے سے یا کسی کو نیند آتی ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو تو جاگ کے پڑھ لیتے ہیں ان کی تو بہت ہی اچھی عادت ہے، لیکن جو نہیں پڑھ سکتے نا ان کے لیے یہ کہ وہ ایسے کام میں لگ جائیں جس میں ان کو مزہ آئے. انٹرسٹنگ کام ہے کوئی جس کو سب انجوائے کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے جس کام میں، کسی کو کڑھائی کرنے کا شوق ہوگا، پتہ نہیں اب تو کوئی کرتے ہیں کہ نہیں. ہاں چائے بنا لیں، ویسے بھی جب چائے کا کپ پی لیا جاتا ہے تو اسے فریش ہوتا ہے بندہ. تو بہرحال آپ لوگ کوشش کریں اس کے لیے جاگنے کی، بہت رات کو جلدی سوئیں، کوئی ایسا سٹریس والا کام نہ کریں کہ جو آپ کو مشکل لگے. کسی دوست کو کہہ دیں کہ فجر کے بعد فون کر لینا. عموماً یہ لوگ جو ساتھ کام کرتے ہیں تو جب یہ پوچھتے ہیں تو میں ان سب کو ہمیشہ یہی مشورہ دیتی ہوں جب بھی موقع ملے کہ فجر کے بعد بات کریں گے. اچھا اب فجر کے بعد فون کریں. اچھا فجر کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر لیٹ ہو جاتا ہے، پھر بات نہیں ہوتی، کیونکہ پھر کلاس کا سٹریس ہوتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں. اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم نے مضمون ریاض چیپٹر انشاءاللہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیے 10 پوائنٹ دیکھتے ہیں. اگلا پوائنٹ، اپنے لیے رفیق کیسا منتخب کریں، یعنی دوست کیسا بنائیں. اسٹوڈینٹ کو چاہیے کہ زیادہ میل جول سے پرہیز کرے. جی ہاں، لیکن اگر مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے تو پھر میل جول رکھا جا سکتا ہے، یعنی با مقصد دوستیاں کریں. ایک طالب علم کے لیے یہ امر انتہائی اہم ہے کہ وہ زیادہ میل جول سے کنارہ کشی اختیار کرے، خصوصاً جو اس کا ہم جنس بھی نہ ہو اور اس کا زیادہ وقت کھیل کود میں گزرتا ہو، یعنی اپوزٹ سیکس سے دوستی کرنے کی بجائے سیم سیکس سے دوستی ہو، اور فکر و دانش بھی کم رکھتا ہو. ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اس سے لازمی طور پر پہلو تہی برتے، یعنی اوائڈ کرے، کیونکہ انسانی طبیعت، طبائع جو ہے یہ طبیعت کی جمع ہے، انسانی طبیعتیں جلد اثر قبول کرتی ہیں. زیادہ میل جول رکھنے کا نقصان یہ ہے کہ عمر بے فائدہ ضائع ہوتی ہے، اور دنیا کا مال و متاع بھی اور دین بھی خواہ مخواہ جاتا رہتا ہے. ایک طالب علم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے سے اس کا تعلق افادے اور استفادے کا ہو، یعنی فائدہ دینا اور فائدہ لینا. افادہ یہ فائدے سے ہی ہے، خود فائدہ لینا اور دوسرے کو فائدہ دینا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عالم بنو یا متعلم بنو، تیسرا شخص نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. نیچے حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے. اگر ایسے ساتھی سے واسطہ پڑے جس کے ساتھ تعلق رکھنے سے زندگی بے فائدہ اور بیکار گزر رہی ہو، کہ اس سے افادہ یا استفادہ کا تعلق نہ ہو اور اس کے علمی مقصد میں کامیابی کے لیے معین و مددگار ثابت نہ ہو رہا ہو، تو شروع ہی میں اس سے میل جول ترک کر لے، لیکن اس معاملے میں سختی کی بجائے نرمی برتے، کیونکہ اگر میل جول مضبوط ہو گیا تو اسے خلاصی حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا. اگر اسٹوڈینٹ سمجھے کہ اسے کسی رفیق علم کی ضرورت ہے، یعنی پیئر کی ضرورت ہے اسٹوڈینٹ ہونے کے ناطے، تو اس کے لیے نیک دیندار متقی پرہیزگار ذہین و ذکی یعنی انٹیلیجنٹ طالب علم کا انتخاب کرے، جس میں خیر کا پہلو زیادہ ہو، شر کا کم ہو، با تہذیب ہو یعنی ایٹیکیٹڈ ہو، لڑائی جھگڑا کم کرتا ہو، بھولنے پر اس کو یاد دلاتا ہو، اور یاد ہونے پر اس کی مدد کرتا ہو، احتیاج و ضرورت پیش آنے پر ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو، پریشانی کی حالت میں صبر و تحمل اختیار کرنے اور حوصلہ بلند رکھنے کا امر کرتا ہو۔ اتنی خوبیاں ہوں تو پھر آپ اس کو دوست بنائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں چند اشعار مروی ہے، کہتے ہیں، نادان کو دوست نہ بناؤ، اپنے آپ کو اس سے دور رکھو، اس لیے کہ کتنے ہی نادان ایسے ہیں کہ جب حلیم اور بردبار ان آدمی نے ان کو اپنا بھائی بنایا تو وہ برباد ہو گئے۔ انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ اس کو اسی پر قیاس کرتے ہیں۔ یہی بات ہے نا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، ان احاک الصدق من کان معک ومن یضر نفسہ لینفعک ومن اذا ریب الزمان صدق، تیرا مخلص بھائی وہ ہے جو تیرے ساتھ رہے اور تیرے فائدے کی خاطر اپنا نقصان گوارا کر لے، اور جب حوادث زمانہ یعنی زمانے کے حادثے تجھے پریشانی میں مبتلا کر دیں تو وہ تیرے سکون کی خاطر خود کو بے سکون کر لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ایک اگلا پوائنٹ جس سے ہم سب اپنے علم کے سفر کو مزید خوشگوار کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اچھی دوستیاں۔ کیا آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ آنے کے بعد آپ کو اچھے دوست ملے؟ کوئی تقابل کر سکتا ہے پہلی دوستیوں میں اور آج کی دوستیوں میں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ آج کے سبق سے پھر آپ کے لیے تین چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ پورے ویک سوچیں گے۔ اگر آپ اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ درس و تدریس کے آداب کتاب میں سے ہم آج اگلی چیز کو دیکھیں گے، باب سوئم، استاذ کے ادب اور عظمت اور احترام کے بیان میں۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 83 ہے بک کے حساب سے۔ استاذ کے ادب، یعنی اردو میں استاد کہتے ہیں لیکن عربی میں دال کی جگہ زال ہوتی، اسی طرح دیکھیں کہ اساتذہ یا استاذ، لیکن اردو میں ہم استاد کہتے ہیں، تو تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے ہماری اردو زبان میں عربی کے ساتھ، جب اردو کو عربی میں بدلتے ہیں یا عربی کو اردو میں، تو تھوڑا بہت قریب المخرج جو لفظ ہوتے ہیں یعنی جن کے نکلنے کی جگہ قریب قریب ہوتی ہے، وہ لفظ پھر کافی آپس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں 13 ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں، یہ مطلب ہیڈنگز ہوں گی جس کو ہم دیکھیں گے۔ فصل بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ فصل کا کیا معنی پڑا ہے ہم نے قرآن میں؟ الگ کر دینا، فلما فصل تالوت بجنودی ہی، جب جدا ہوا تالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، سیکنڈ پارے کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو بالکل فصل جدا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے ایک سب ٹائٹل ہے، تو پچھلے سے یہ باتیں جدا ہو رہی ہیں۔ پیچھے جو پڑھا تھا اس کو میں ایک دفعہ ٹاپکس اس کے آپ کے سامنے کر دیتی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے سے رابطہ جڑ جائے گا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ متعلم اپنے اور اپنے اساتذہ اور اسباق میں کن آداب کا پاس کرے، یعنی طالب علم کے لیے اپنے استاد اور اپنے سبق دونوں کی ادب اور دونوں کے ریسپیکٹ کے حساب سے کیا چیزیں ہیں. پہلا چیپٹر ہم پڑھ چکے کہ جس میں جو متعلم ہے وہ اس کے اپنی ذات سے متعلق کیا آداب ہیں، جس میں ہم نے 10 چیزیں دیکھی تھی، اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کرے، علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنی نیت کو پاک کر دے، خالص کرے، یعنی حصول علم کے سلسلے میں نیت خالص کرے. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. چوتھی چیز صبر اور قناعت اختیار کرے. اور پانچویں چیز اپنی عمر اور اوقات کو غنیمت جانے. چھٹی چیز زیادہ کھانے سے پرہیز کرے. شرعی رخصتوں کی رعایت رکھتے ہوئے پرہیزگاری پر کاربند رہے. جو چیزیں بھول، کن ذہنی اور کمزوری کا سبب ہوں ان کو کم استعمال کرے. نیند کم کرے، نفس کو آرام دے اور جسمانی ورزش کی عادت ڈالے. اور دسویں چیز ہم نے دیکھی تھی اپنے لیے کیسا رفیق منتخب کرے، یعنی اچھا دوست ہو، کیونکہ یہ چیز فائدہ دیتی ہے انسان کو بعد میں. تو آج ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے اس چیپٹر کا کہ استاد کے ادب اور احترام کے بیان میں. اس میں 13 ڈفرنٹ ٹاپکس آئیں گے، 13 ڈفرنٹ ٹاپکس. نمبر 1، علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور تقوی کو منتخب کرنا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور اہل تقوی کو منتخب کرنا. یہ بہت ضروری ہے، ہم اس کو پڑھ کے پھر اس پہ انشاءاللہ تھوڑا ڈسکشن کریں گے. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غور کرے اور جس سے علم اور حسن اخلاق اور حسن ادب حاصل کرے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے. اگر ممکن ہو سکے تو ایسے استاذ کا انتخاب کرے جس کی اہلیت کمال کو پہنچی ہو اور شفقت اور مروت اور عفت و صیانت میں معروف ہو. مشکل لفظ ہے، شفقت تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے. مروت کہتے ہیں انسان بہت منہ پھٹنا ہو، یعنی بات کہتے ہوئے جھجکے، کسی سے ایک دم بے لاگ قسم کی بات نہ کرے. یعنی جیسے اس کو مروت بھی کہتے ہیں، مروت یا مروت، مروت کا یہ تقاضا ہے. اردو میں اس کو مروت ہم لوگ بولتے ہیں، یعنی تھوڑی سی رواداری ہو اس میں، ایسا نہیں کہ بہت ہی زیادہ غصہ آیا تو فوراً جھٹ سے بول دیا، یا بے روک ٹوک لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسا نہ ہو. پھر اسی طرح عفت کہتے ہیں پاکدامنی کو، عفاف سے، یعنی دوسروں سے بے نیاز ہونا اور بالکل اپنے یعنی کام کے اندر لگ جانا اور اسی کے اندر اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرنا. اور صیانت، اس کا لفظ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، اسی کا ہم مانیے، لیکن اس کا اصل روٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے. بہترین تعلیم اور اعلی تفہیم کا حامل ہو اور ایسے استاذ کی طرف راغب نہ ہو کہ علم میں تو مشہور ہو مگر تقوی، دین اور اخلاق میں کمزور ہو. کسی بزرگ کا فرمان ہے، حاز علم الدین فانظروا ام من تاخذون دینکم، یعنی یہ علم دین ہے، جن سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو ان کو پہلے دیکھو، کمزوروں کو چھوڑ کر مشہور اور معروف کے پیچھے لگنے سے بچو. یعنی بعض دفعہ لوگ بہت فیمس لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں اور صرف ایک نام کی خاطر، جس کو ہمارے ہاں برانڈ نیم کہتے ہیں، کوالٹی سے زیادہ نیم کانشس ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں دنیاوی تعلیمات میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ سکولز کے نام مشہور ہیں، فلاں اس سکول میں پڑھتا ہے. نام نہیں لینا چاہتی لیکن سب کو معلوم ہے کہ کچھ نام ہمارے ملکوں میں بہت مشہور ہیں اور لوگ حسرت کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھیں، چاہے 5-5, 10-10 ہزار روپے اسکول کی فیس ہو. تو یہی بات ہے ادھر کہ بڑے بڑے ناموں کے پیچھے مت لگو، دیکھو کہ جو علم لے رہے ہو وہ علم کیسا ہے، وہ چیز کیسی ہے، وہاں سے کوالٹی کیا نکلتی ہے، کام کیا ملتا ہے. امام غزالی وغیرہ علماء نے اس کو کبر قرار دیا ہے، یعنی بڑی جگہ سے علم حاصل کرنے کا شوق انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. اور حقیقت ہے جو بچے ایسی جگہوں سے پڑھ لکھتے ہیں وہ پہلے اپنے اسکول کا نام بتاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. اور عین حماقت سے تعبیر کی ہے. حماقت اس لیے کہ انسان اپنے فائدے اور نقصان کو ہی نہ دیکھ سکے. اس لیے کہ حکمت مومن کا گمشدہ متاع ہے. گمشدہ متاع کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ متاع جو کھو چکی ہے, جہاں سے ملے اس کو حاصل کر لے. یعنی انسان کی چیز کھو جائے تو پھر اس کو جب ملتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ چور کے گھر سے ملی ہے یا کسی اور کے گھر سے ملی ہے. جب اس کو یقین ہوتا ہے یہ میری ہے تو وہ لے لیتا ہے. اسی طرح مومن حکمت کو اپنی چیز مانتا ہے کہ مجھے جہاں سے ملے گی میں لوں گا, جہاں سے ملے اس کو حاصل کرے, جس طرح ملے غنیمت جانے اور پہنچانے والے کا احسان مند ہو. جی, یعنی کہ جہاں سے بھی حکمت ملتی ہے بس اس سے لے لے اور اس کی احسان مندی رکھے. لیکن یہاں بھی کچھ احتیاط کی ضرورت ہے جو انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. بھی اس لیے کہ جہالت سے ایسا بھاگا جاتا ہے جیسا شیر سے بھاگا جاتا ہے, اور شیر سے بھاگنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کو بتاتا ہے. کوئی بھی اس کی رہنمائی کرے قبول کرتا ہے. کیا واقعی ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ یعنی جہالت سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے کوئی شیر سے اپنی جان بچاتا ہے. گویا کہ جہالت شیر سے زیادہ خوفناک ہے. تو کیا ہمارے معاشروں میں ایسے ہی ہے؟ لوگ جہالت سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ گہری نیند سے اٹھنا ہی نہیں چاہتے. جہالت کی ایسی گہری چھاپ پڑی ہوتی ہے کہ اس سے اٹھنا ایسے لگتا ہے کہ خامخواہ نیند خراب ہو جائے گی. ایک زندگی گزارنے کا مزہ چل رہا ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں, کیوں جائیں, کیسے جائیں, چلو بہتر ہے کہ پڑھے رہو. جیسے خامخواہ کچھ سیکھ لیا, کچھ پڑھ لیا, پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. تو اس عمل سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو جہالت ہی میں ڈبوئے رکھو. حالانکہ یہ شیر سے زیادہ خطرناک ہے انسان کے لیے. اور شیر سے بھاگنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کو بتاتا ہے. کوئی بھی اس کی رہنمائی کرے قبول کرتا ہے. اور اگر کمزور سے برکت کی امید ہے تو مشہور کے مقابلے میں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اگر تو اسلاف کے احوال کا جائزہ لے تو, یعنی اگر آپ اسلاف کہتے ہیں پرانے بزرگ, یعنی اولڈ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے کہتے ہیں. سلف سے ہے, سلف گزری بھی چیز کو کہتے ہیں پیچھے. اگر اسلاف کی تصنیفات کو دیکھیں تو سب سے زیادہ فائدہ ان بزرگوں کی تصنیف سے ہوا جو تقوی, للہیت اور زہد میں وافر حصہ پائے ہوں. یعنی آج بھی آپ دیکھیے کہ جو پرانی کتابیں مشہور ہیں اس میں انہی اسکالرز کی بکس مشہور ہیں جن کے اندر تقوی بہت تھا, للہیت یعنی اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ بہت تھا, اور زہد بہت تھا. زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بے رغبت کر لینا. یہ چیزیں جن کے اندر زیادہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے کام کو پھر باقی بھی رکھتا ہے. اور انتخاب استاذ میں یہ کوشش ہو کہ استاذ علوم شریعت کا مکمل درک رکھتا ہو. درک میں نے پانا, ادراک. یہ ان علوم کو وقت کے چیدہ مشائخ سے حاصل کر چکا ہو. چیدہ کہتے ہیں پرومیننٹ, بہت چنے ہوئے جو ہوتے ہیں. مشائخ شیوخ سے ہے, شیخ کی جمع. یعنی علم اس نے اچھے شیوخ سے حاصل کیا ہو, محض مطالعے کے زور سے عالم نہ بنا ہو. یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارے ہاں عموماً آج کے دور میں تو خاص طور پہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ علم والے بن جاتے ہیں. ایسا علم پختہ نہیں ہوتا. محض مطالعے کے زور سے عالم نہ بنا ہو, اور علوم کو استاذ کے بغیر محض ذہانت سے اخذ نہ کیا ہو. کیونکہ بعض اب انسان کی ذہانت جو ہے اس کو دوسری طرف بھی لے جاتی ہے. شیطان نے بھی تو عقل استعمال کی تھی نا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا فرمان ہے, من تفقہ من بطون القتابی ذی الاحکام, جو استاد کے بغیر محض کتابوں سے فقہ حاصل کرے گا وہ احکام کو ضائع کرے گا. یعنی خود کتابیں پڑھ کے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہم خود ہی پڑھ لیں گے. اور ہمارے ہاں تو یہ اتنا معروف ہے, کسی کو دعوت دے کے دیکھیں ذرا آپ دین کی کتاب کی کلاس کی, تو کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس بہت تفسیریں, ہم گھر سے پڑھ لیں گے, ہمارے پاس بہت کتابیں, ہمارے پاس بہت کیسٹیں, ہم سن لیں گے. دیکھیے استاد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا, نہ سن کے نہ پڑھ کے. کیونکہ استاد تو پالش کرتا ہے نا, وہ تو مانجتا ہے, وہ تو آپ کے اندر کے جواہر کو باہر لاتا ہے. اچھے کو بھی دیکھے گا، برے کو بھی ٹوکے گا، اچھی بات پہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا، بری بات سے آپ کو متنبع کرے گا، آپ کو وارن کرے گا. خود کتاب پڑھ کے تو انسان کو اپنا آپ تو دکھتا ہی نہیں. کسی امام کا کال ہے، من اعظم البلیتی تشیخ الصحیفتی. محض کتاب کے ذریعے یعنی استاد کے بغیر شیخ بننا بھی بڑی مصیبت ہے. چلیے اب اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور تقویٰ کو منتخب کرے. اس لیے کہ یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں، جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بچے کے جسم میں ماں کی عادات جاتی ہیں، اس کے سوچنے کا انداز جاتا ہے، اس کے بات کرنے کا سٹائل جاتا ہے. اسی طرح استاد کو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے. جو استاد کی کوالٹی ہوتی ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور اسٹوڈینٹس میں آتی ہے. اسی طرح استاد کے اندر اگر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو وہ اسٹوڈینٹس میں ضرور آتی ہے. اب اگر انسان تقویٰ اور اللہ تعالی کے خوف کے بغیر صرف ڈگریز کو دیکھ کے نام کے پیچھے چلتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آج دیکھ لیجئے دنیا کے نقشے پہ آپ کو کتنے ہی ایسے لوگ نظر آئیں گے، بڑی بڑی ڈگری ہیں، باتیں کرتے ہیں جب فورمز میں بیٹھ کے تو انٹلیکچوئل قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اتنی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، خیال ہی نہیں آیا. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے کہ جب کوئی بھی انسان دن کے کتنے گھنٹے ایک بندے کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ عموماً آج کے دور والی آسائشیں نہیں ہیں جن ادوار میں یہ کتابیں لکھی گئیں اور جنہوں نے حقیقی علم حاصل کیا، وہ تو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے استادوں کی صحبت میں رہتے تھے. اب آج کے دور کا ایک اور بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے، وہ کہہ کہ اب ہم اپنے گھروں کے کمفورٹ میں بیٹھ کے بھی علم لے لیتے ہیں اور صرف ہماری استادوں کے ساتھ ڈیلنگ وہی ہوتی ہے جو کلاس میں ہوتی ہے. پہلے دور میں تھوڑا مختلف ہوتا تھا، لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے، بچوں کو لوگ بالکل ڈیووٹ کرتے تھے علم کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اور ان کو چھوڑ دیتے تھے استادوں کے پاس صبح فجر سے لے کے بعض اوقات تو مغرب عشاء تک، اور کچھ اچھے اسٹوڈینٹس کو تو رات بھر بھی وہیں رکھا جاتا تھا، وہ پورا وقت استادوں کو دیکھتے تھے. ظاہری بات ہے اب یہ سارے آٹھ دس بارہ گھنٹے کنٹینیوس تو کوئی نہیں پڑھتا نا. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ پھر بیچ میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، اور استاد کی خدمت کرنا اس دور میں ایک فخر سمجھا جاتا تھا کہ اس کی کس طریقے سے ہم جسمانی بھی ہیلپ کریں. تو اب ہوتا کیا تھا کہ وہ بہت کلوزلی دیکھ لیتے تھے، کھاتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، پھر ان کا دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پھر وہ ان کے دل میں ایک اس کا ایک خلیہ بنا دیتے تھے کہ یہ کیسا ہے، کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، کیسے یہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر بعد میں ان کو فائدہ بھی دیتی تھی، اور اگر کہیں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ کمی پھر ڈیولپ بھی ہو جاتی ہے دوسروں میں. آپ کوئی بھی حدیث کا چیپٹر کھولیے، آپ کو ایک ہی چیپٹر میں دو ڈفرینٹ ٹاپک یا حدیث دکھیں گی. ایک حدیث پڑھ کے آپ کو عمل اس طرف دکھے گا، لیکن دوسری حدیث جب آپ پڑھیں گے تو وہ دوسری طرف دکھے گا. پڑھنے کے بعد آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک حدیث کئی سندوں سے آتی ہے. مثال ہے کہ طہارت کا موضوع چل رہا ہے، غسل کا طریقہ، آپ وہاں پڑھیں گے کہ آپ کو سات آٹھ ڈفرینٹ چینز کے ذریعے سے حدیث ملے گی، کسی میں تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے، کسی میں کچھ. اب ہوتا ہے کہ جب لوگ خود اس کو پڑھتے ہیں نا، تو وہ پھر بعد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے، اس میں تو کنٹرڈکشن دکھ رہا ہے، اچھا تو اس کا تو پھر ہم کیا کریں. یعنی شرح صدر نہیں ہوتا. ہاں، کوئی ایسی حدیث کی کتاب جس کے ساتھ شرح بھی ہو. شرح کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں نا، تو اس طرح حدیث کی شرح ہوتی ہے، شروع ہوتی ہیں اور لکھی گئی ہیں. الحمدللہ فتح الباری جو ہے وہ صحیح بخاری کی شرح ہے اور بہت معروف ہے. اس میں پھر محدثین جو ہے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے جو اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، یہ خلاصہ وہ کر کے بتاتے ہیں. لیکن صرف نالج کی حد تک اچھا ہے، گھروں میں ہونی چاہیے حدیثیں، لیکن اس پہ اکتفا نہ کریں. حدیث کی کتابیں بھی زیادہ اسٹوڈینٹس کو فائدہ دیتی ہیں. وہ طالب علم جو قرآن سیکھتے ہیں یا کسی جگہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ان حدیث کو زیادہ اچھی طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ بہت ہی میجر کردار ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. عموماً ہم بڑے ناموں پہ جاتے ہیں, تو اس کو چھوڑ کے اگر ممکن ہو, اب اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے کہیں کہ ہمیں اس استاد کا بایو ڈیٹا دکھایا جائے, اس کی نماز کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے, وہ یہ کیا کرتا ہے, وہ ویسے کیا, دس 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 دس, یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو انسان کا کردار ہے نا اس کی بات سے دکھتا ہے. آپ چار پانچ لوگوں کی بات سنیں, اور ایک دن میں نہیں, ہر وقت ہر چیز سامنے نہیں آتی. آپ دو ویک سن سکتے ہیں, تین ویک سن سکتے ہیں, آپ کو خود بخود فیل ہوگا. اس کا ایک بہت ہی بلکہ آسان سا کرائیٹیرین بھی ہے کہ کسی استاد کی بات سن کے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں نا, اللہ کا قرب آ رہا ہے, دین کا شوق آ رہا ہے, آپ اپنے آپ کو مور یعنی اللہ تعالیٰ کے کلوز فیل کرتے ہیں, تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ اس کی سچائی کی دلیل ہوگی کہ وہ خود بھی اللہ کے قریب ہے. اور اگر آپ اللہ کے قریب تو نہیں لیکن اس کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, آپ کو اس کا سٹائل بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اس کے جوکس بڑے اچھے لگتے ہیں, آپ کو اس کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے, آپ اس کے سحر میں, تو پھر سم تھنگ از رانگ. ہمیشہ دیکھیے کہ سیکھنے کے بعد آپ کہاں جا رہے ہیں, کس سے آپ کا تعلق بڑھ رہا ہے, اللہ سے قرب بڑھ رہا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایک اچھی علامت ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج. آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں, میدان کھلا ہوا ہے, ہر چیز کو دیکھیے, کیونکہ بعض دفعہ انسان کو وہ چیز خود نہیں پتا ہوتی جو دوسرا اس کو احساس دلاتا ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئی دوسرا آپ کو کچھ بھی کہے لیکن آپ کا دل بتاتا ہے اس کو کہ یہ بات درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واسع جزا استاد جی, بہت ہی خوبصورت سیشن تھا اور بہت مفید باتیں. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ انشاءاللہ صرف ایک منٹ میں ہم اپنی کلاس کو فنش کریں گے, لیکن آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیکھیں, آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے لیسن سے. مارکیٹ سے بک نہیں مل رہی درس و تدریس کے آداب, آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ آن لائن آرڈر کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گی. آمین سم آمین. جی تو ایز اے طالب علم سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیند کو کام کرنا ہے, عدل کے ساتھ نفس کی خیر خواہی بھی کی جا سکتی ہے. جی بالکل. اور ایکسرسائز کرنی ہے, نیند کام کرنی ہے, ورزش کی عادت ڈالنی ہے. جی بالکل. اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں پھر وہ فریش رہتے ہیں اور ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے. بالکل, بہت اچھا پوائنٹ آشا آپ نے دیا. صحیح دوست کا انتخاب کرنا چاہیے, فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے زیادہ, میل جول کم کرنا ہے, کھانے میں اعتدال رکھنا ہے. بالکل. اور جہاں تک میل جول کا تعلق ہے تو ایسے ساتھی جو علم کے سفر میں آپ کے ساتھ چل سکے, جو آپ کو علم میں بڑھانے والے ہوں. نیند ریلیکسیشن نہیں ہے بلکہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی چوز کرنی ہے. اس کے لیے آپ بہترین یہ ہے کہ قرآن سننے لگ جائیں, کھانا کم کھانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے, اور اپنے لیے بہترین استاد کا بھی انتخاب کرنا ہے, علم والے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. جی بالکل. اور کبھی نادان دوست نہیں رکھنے, اپنے سے زیادہ عقل مند تقوا والے علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے, بے فائدہ دوستی سے پرہیز کرنی چاہیے. جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت اور اضافہ دے. علم حاصل کرنے کی چاہت رکھنی چاہیے. بالکل, جب ہدایت اور علم دونوں چیزیں ایسی ہیں جو چاہت کے بغیر نہیں ملتی. اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ اچھے راستے کی طرف, اب تو شاید یہ بات کم ہی کہی جاتی ہے لیکن ہمیشہ بڑے یہ کہتے تھے کہ جو نیک دوستی ہوتی ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے, اور کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا. تو اچھوں کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کے لیے درس و تدریس کے جو آداب ہیں اس کو ہم اپنے پن پوائنٹ بنا لیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. اگر ہو سکے تو باہر باغ چکر بھی لگانا ہے جی, اور غور و فکر کرنا ہے. قرآن پڑھنے کے ساتھ جو چیز آپ کے اندر آئے گی وہ کیا آئے گی, کائنات پہ غور و فکر آپ کو کرنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, اور آپ اس کو پھر انجوائے بھی کریں گے سیر کرتے ہوئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.